السلام علیکم. السلام علیکم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سورة الانبياء مکی صورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. قریب آ گیا ہے لوگوں کے حساب کا وقت اور وہ ہے کہ غفلت میں منہ موڑے ہوئے ہیں. بہت ہی چونکانے والے انداز سے یہ صورت شروع ہوتی ہے. اسی مضمون پر پچھلی صورت ختم ہوئی تھی اور بالکل اسی مضمون سے اب یہ اگلی والی صورت شروع ہو رہی ہے. کچھ حساب کتاب کا ذکر کیا جا رہا ہے. ہم اگر اپنی زندگی کے مختلف ادوار پر نظر ڈالیں تو یہ نقشہ سامنے آتا ہے کہ جب چھوٹے تھے، بچپن تھا، پڑھائی جب بہت اہم ہوتی ہے تو اس کے حساب کتاب کو ہم یاد رکھتے ہیں. کتنے نمبر آئے، رپورٹ کیسی آئی، کون سا رینک آیا، یہ بہت اہم چیز ہوتی ہے، پرسنٹیج کیا ہوئی. پھر ذرا بڑے ہوتے ہیں، ٹین ایج آتی ہے تو کھیل کود سے دلچسپی ہوتی ہے اور سکور بورڈ بہت اہم ہو جاتا ہے. جوانی آتی ہے تو تنخواہ کا فگر، کتنی تنخواہ ہے اور اسٹاک ایکسچینج میں کیا ہے، اس کا اتار چڑھاؤ کیا ہے، وہاں حساب کتاب کیا ہو رہا ہے، زمین آج کل کیا بھاؤ مل رہی ہے، کیا گھروں کے دام ہیں، یہ مختلف فیکٹس اینڈ فگرز ہمارے ذہنوں میں رہتے ہیں. ایسٹس کتنے ہیں، اور پھر اس کے علاوہ بھی اور بہت ساری چیزیں انفارمیشن کے طور پہ بھی لوگوں کو یاد ہوتی ہیں. مثال کے طور پہ دنیا کی آبادی کتنی ہے، سورج دنیا سے کتنے فاصلے پر ہے. جو چیزیں انسان کو بہت اہم لگتی ہیں اس کے بارے میں وہ حساب کتاب رکھتا ہے، اور زندگی کے مختلف ادوار میں مختلف چیزیں انسان کے لیے بہت اہم ہوتی ہیں اور وہ اس کے بارے میں بہت محتاط اور کانشیس رہتا ہے اور گن گن کے چیزوں کو رکھتا ہے. اس کو اگزیکٹلی پتا ہوتا ہے کہ میرے پاس کتنا پیسہ ہے یا کتنے سٹاکس ہیں یا میرا رینک کیا تھا یا سکور کیا ہو رہا ہے وغیرہ وغیرہ. ضرورت کی حد تک ضرور انسان ان چیزوں کے اندر انوالو ہو، ان چیزوں کے بارے میں فکر مند ہو، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، نہ اللہ نے ہمیں منع کیا. لیکن جب ضرورت سے بڑھ کر یہی چیزیں مقصد بن جائیں، اور مقصد بھی اتنا کہ یہ چیزیں اتنی میگنیفائی ہو جائیں، اتنی بڑی ہو جائیں کہ آخرت کا حساب کتاب ان کے پیچھے چھپ جائے اور انسان آخرت کے حساب سے غافل ہو جائے، سارا سکور اس کو یاد رہے، اپنے گناہوں کا اور اپنے ثواب کا اس کو سکور نہ یاد رہے، تو پھر یہ بہت بڑا نقصان ہے. اسی کی طرف اشارہ ہے کہ حساب کی گھڑی تو بالکل قریب آ گئی ہے اور یہ لوگ ابھی تک اپنی غفلت کے اندر پڑے ہوئے ہیں. بخاری میں حدیث ہے، حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، کہتی ہیں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا اور اس میں اس آزمائش کا ذکر فرمایا جس میں مرنے والا مبتلا ہوتا ہے، تو جب آپ نے اس کا ذکر فرمایا تو خوف اور دہشت سے سب مسلمان چیخ اٹھے اور ایک کوہرام مچ گیا. حضرت عثمان کے بارے میں آتا ہے کہ جب کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو بہت روتے، یہاں تک کہ آنسوؤں سے ان کی داڑھی تر ہو جاتی. ان سے پوچھا گیا کیا بات ہے، کیا آپ دوزخ اور جنت کو یاد کرتے ہیں تو نہیں روتے اور قبر کی وجہ سے اس قدر روتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے قبر آخرت کے منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، بس اگر بندہ اس سے نجات پا گیا تو آگے کی منزلیں اس سے زیادہ آسان ہیں، اور اگر قبر کی منزل سے بندہ نجات نہ پا سکا تو اس کے بعد کی منزلیں اس سے اور زیادہ سخت اور کٹھن ہیں. نیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے نہیں دیکھا میں نے کوئی منظر مگر یہ کہ قبر کا منظر اس سے زیادہ خوفناک اور شدید ہے. تو اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. ما یاتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوہ وہم یلعبون. ان کے پاس جو تازہ نصیحت بھی ان کے رب کی طرف سے آتی ہے اس کو بتکلف سنتے ہیں اور کھیل میں پڑے ہوئے ہیں. انداز میں حسرت ہے یہاں پر، افسوس ہے ان کے حال پر. اللہ کو حساب دینے کا یقین ہوتا تو کبھی بھی یہ چین سے نہ بیٹھے ہوتے، اس حساب کی فکر ان کو چین نہ لینے دیتی۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، کاش میں درختوں پر اڑنے چگنے والی چڑیا ہوتا، یہیں چر چک کر ختم ہو جاتا اور حساب نہ دینا ہوتا۔ دراصل یہ ان کا شدت احساس تھا، جتنے انسان کے گناہ کم ہوتے ہیں اتنا حساب دینے کا احساس تیز ہوتا ہے، جتنے زیادہ گناہ بڑھ جاتے ہیں اتنا یہ حساب دینے کا احساس انسان کا ماند پڑ جاتا ہے، مدھم ہو جاتا ہے، بالکل جیسے زہریلے مادے جب جسم میں بڑھنے لگتے ہیں تو بے ہوشی طاری ہونے لگتی ہے انسان پر۔ اسی طرح گناہوں کا زہر جب زندگی میں بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے تو گناہوں کی کثرت بھی غفلت کا سبب بن جاتی ہے۔ ایسے لوگوں کا پھر خیال یہ ہو جاتا ہے کہ جو حساب کتاب کو مانیں گے، جو آخرت کو مانیں گے ان کو حساب دینا ہوگا، اور جو نہیں مانیں گے ان کو حساب نہیں دینا ہوگا۔ فرمایا لاہیتن قلوبہم، دل ان کے دوسرے ہی فکروں کے اندر پڑے ہوئے ہیں، اور ہی فکروں کے اندر، دوسری ہی فکروں میں ان کے دل منہمک ہو گئے ہیں، مصروف ہو گئے ہیں۔ کھیل تماشے انتہائی سنجیدہ، اور قبر، برزخ، آخرت، یہ ساری باتیں کھیل تماشا ہو کے رہ گئی ہیں۔ کیا وجہ ہوتی ہے اس کی؟ وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب انسان بہت زیادہ افسانوی، غیر حقیقی اور ان ریئلسٹک باتوں کا عادی ہو جاتا ہے تو یہ ساری چیزیں وہ ہوتی ہیں، افسانے، ڈرامے، گانے بجانے، کہ جو دنیا کو نہایت پرکشش بنا کر انسان کے سامنے پیش کرتے ہیں، گناہ کو انسانی ضرورت بنا کر پیش کر دیتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں سننے کی اور دیکھنے کی، کھیل تماشوں کی جب انسان کو عادت ہو جائے، اس کے بعد قرآن کی باتیں بڑی بھاری لگنے لگتی ہیں، حقیقت بڑی تلخ لگنے لگتی ہے، اس لیے کہ وہ بیکار کی باتوں کا ایڈکشن ہو گیا ہے نا، دنیا کا ایڈکشن ہو گیا ہے۔ قرآن تو آ کر جگاتا ہے، ایڈکشن سے نکالتا ہے۔ تو جیسے کسی ایڈکٹ سے کہا جائے کہ تم سونا چھوڑ دو، اٹھو اور جا کر نوکری کرو، کام کرو، کتنا بھاری لگے گا۔ اسی طرح جو گناہوں کے ایڈکٹ ہو جاتے ہیں، ان کو جب قرآن جگاتا ہے کہ اٹھو، گناہ چھوڑو، عمل کرو، اپنے حساب کی فکر کرو، تو یہ چیز ان کو نہایت ناگوار گزرتی ہے۔ لاہیتن قلوبہم، دل ان کے دوسری ہی فکروں میں منہمک ہیں، وہ اثر النجوہ، اور آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں، الذین ظلموا، وہ جو کہ ظالم ہیں، هل هذا الا بشر مثلکم، یہ شخص آخر تم جیسا ایک انسان ہی تو ہے، افتاتون السحر وانتم تبصرون، کیا تم آنکھوں دیکھتے جادو کے پھندے میں پھنس جاؤ گے، قال ربی یعلم القول فی السماء والارض وهو السمیع العلیم، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، میرا رب ہر اس بات کو جانتا ہے جو آسمان اور زمین میں کی جائے، وہ سمیع اور علیم ہے۔ بل قالو، بلکہ وہ کہتے ہیں، اضغاث احلام، یہ تو پریشان خواب ہیں، بل افتراہ، بلکہ یہ اس کی من گھڑت ہے، بل ہوا شاعر، بلکہ یہ شخص شاعر ہے۔ ان باتوں کے اندر خود ان کا اپنا اختلاف، ان کا اپنا کنفیوژن، خود ان کا اپنا پینک جھلک رہا ہے۔ ان کو سمجھ میں نہیں آتا تھا کفار کو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر کیا کہیں، کسی بھی کیٹیگری میں وہ فٹ نہیں ہوا کرتے تھے جو کیٹیگریز وہ بیان کرتے تھے۔ نہ آپ کی باتیں نہ سمجھ میں آنے والی تھیں، نہ آپ کی باتیں کوئی جھوٹ گھڑی ہوئی محسوس ہوتی تھیں، نہ آپ شاعروں کی طرح باتیں کیا کرتے تھے، لیکن چونکہ ماننا نہیں تھا تو کسی نہ کسی طرح وہ لوگوں کو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بدزن کرنے کے لیے ایسی باتیں کیا کرتے تھے۔ پھر ایک اور بات کہی، فَلْيَأْتِنَا بِآيَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ، ورنہ یہ لائے کوئی نشانی جس طرح پرانے زمانے کے رسول نشانیوں کے ساتھ بھیجے گئے تھے، مَا آمَنَتْ قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَفَهُمْ يُؤْمِنُونَ، حالانکہ ان سے پہلے کوئی بستی بھی جسے ہم نے ہلاک کیا ایمان نہ لائی، اب کیا یہ ایمان لائیں گے؟ مراد ہے کہ پہلے بھی لوگوں نے معجزے دیکھے جن کو ایمان نہیں لانا تھا، وہ ایمان نہ لائے۔ معجزے دراصل عجز سے لفظ بنا ہے، عقل کو عاجز کر دینے والی چیز، ایسا کوئی واقعہ کہ جس کو عقل ایکسپلین نہ کر سکے، عقل اس کی تاویل نہ کر سکے، فطری طبیعی قوانین ٹوٹ جاتے ہیں جب معجزہ اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے، عقل انسانوں کی حیران ہو جاتی ہے، وہ اس کے لیے کوئی ایکسپلینیشن نہیں دے پاتے کہ یہ کام کیسے ہو گیا۔ تو یہ تو ایک سمجھی کہ ثانوی چیز ہوا کرتی تھی معجزے، اصل چیز تو رسولوں کی تعلیم ہوا کرتی تھی، اور جن کو ایمان لانا ہوتا تھا وہ رسول کی شخصیت کو دیکھ کر اور رسول کے لائے ہوئے پیغام کو سن کر ایمان لایا کرتے تھے۔ اور رسولوں کا کام بھی یہی ہوتا ہے لوگوں کو ہدایت دینا. رسول عقل کو حیران کر کر نہیں چھوڑ دیتے بلکہ وہ تو عقل کو استعمال کرنا سکھاتے ہیں, عقل استعمال کرنے کی دعوت دیتے ہیں کہ اپنی انٹلیکٹ استعمال کرو, اور عقل کو یہ استعمال نہیں کرنا چاہتے تو طرح طرح کے بہانے بنایا کرتے تھے. وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ سے پہلے بھی ہم نے انسانوں ہی کو رسول بنا کر بھیجا تھا جن پر ہم وحی کیا کرتے تھے, تم لوگ اگر علم نہیں رکھتے تو اہل کتاب سے پوچھ لو. وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَّا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ ثم صدقناهم الوعد فانجيناهم ومن نشاء واهلكنا المسرفين. ان رسولوں کو ہم نے کوئی ایسا جسم نہیں دیا تھا کہ وہ کھاتے نہ ہوں اور نہ وہ سدا جینے والے تھے, پھر دیکھ لو آخر کار ہم نے ان کے ساتھ اپنے وعدے پورے کیے اور انہیں اور جس جس کو ہم نے چاہا بچا لیا اور حد سے گزرنے والوں کو ہلاک کر دیا. لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم. لوگو, ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب بھیجی ہے جس میں تمہارا ہی ذکر ہے. افلا تعقلون, کیا تم سمجھتے نہیں. اب یہاں پر اصل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کا ذکر ہے کہ تم معجزہ مانگ رہے ہو تو اصل معجزہ تو یہ قرآن ہے اور اس قرآن کے اندر تمہارا ہی ذکر ہے. تم کیوں بدک رہے ہو, تم کیوں وحشت سے اس سے دور بھاگتے ہو, یہ تو وہ کتاب ہے کہ جس میں تمہارا اپنا ذکر ہے. قرآن کا تو موضوع ہی انسان ہے, یہ تو انسانوں ہی کی زندگیاں سنوارنے کے لیے آیا ہے. کسی شخص سے اگر یوں کہہ دیا جائے کہ فلاں کتاب میں تمہارا ذکر ہے, یا یہ کہہ دیا جائے کہ اخبار میں آج تمہارا ذکر آیا ہے یا تمہاری تصویر آئی ہے, تو کس قدر شوق سے اور کس قدر دلچسپی سے اس کتاب کو پڑھا جائے یا اس اخبار کو دیکھا جائے. تو پھر اس کتاب کو پڑھنے میں گھبراہٹ کیوں ہے؟ اور یہ حقیقت ہے, ایسی قرآن کتاب ہے کہ جو انسان کی ذہنیت کے ساتھ, مینٹیلٹی کے ساتھ, نفسیات کے ساتھ, اس کی خواہشات, اس کی ضروریات کے ساتھ پوری طرح ہم آہنگ ہیں, پوری طرح سنکرونائز ہے. دنیا میں تو عمر کے ساتھ کتابیں ہوتی ہیں نا. مثال کے طور پہ اگر کتاب کوئی بچوں کی ہے تو بڑے انجوائے نہیں کریں گے, اور اگر بڑوں کے پڑھنے کی کتاب ہے تو بچوں کی سمجھ میں نہیں آئے گی. اسی طرح کوئی فلاسفر اگر کتاب پڑھتا ہے تو عام مزدور کی سمجھ میں نہیں آئے گی. تو عقل کے لحاظ سے, عمر کے لحاظ سے دنیا میں کتابیں الگ الگ ہوتی ہیں, اور جب انسان بچپن سے گزر جاتا ہے, جوانی میں آ جاتا ہے, تو وہ بچپن والی کتابیں پھر اس کو اپیل نہیں کرتی. اسی طرح بچوں کو بڑوں کی کتابیں اپیل نہیں کرتی. یہ ایسی موجزانہ کتاب ہے کہ جو ہر سٹیج میں انسان کو اپیل کرتی ہے. اگر یہ بچپن میں سنی جائے, بچوں کو سنایا جائے, تو آپ دیکھیے وہ کس قدر شوق سے سنیں گے. بیڈ ٹائم سٹوریز اگر ہمیں بنانی ہے تو آپ قرآن سے بنا کر بتائیے ان کو, انبیاء کے قصے سنائیے. 100% سچ اور انتہائی دلچسپ. ہم سمجھتے ہیں نا کہ فکشن ہی بہت دلچسپ اور بہت انٹرسٹنگ ہوتا ہے, ایسی بات نہیں ہے. فیکٹس بھی بہت دلچسپ ہوتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ذرا سنائیے, ذرا آپ جادوگروں کا قصہ ان کو سنائیے, اور کس طرح موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ان کو بچپن میں پانی میں ڈال دیا تھا, ذرا وہ سنائیے. ذرا سلیمان علیہ السلام کے قصے سنائیے, ذرا چوٹیوں کی باتیں بتائیے, ذرا شہد کی مکھی کے بارے میں ان کو بتائیے. اس قدر شوق سے سنیں گے. اور پھر جب وہ بچہ بڑا ہوتا ہے, یہ کتاب اس کے ساتھ ساتھ بڑی ہوتی ہے. ایسی کتاب ہے کہ ہر شخص کے مینٹل لیول کے حساب سے اس سے بات کرتی ہے, کبھی آؤٹ ڈیٹڈ نہیں ہوتی, کبھی آؤٹ موڈیڈ نہیں ہوتی. ٹین ایجرز کو اگر آپ اس میں سے کوئی نصیحت کرنا چاہیں, بہترین قصے اس کے اندر موجود ہیں. یوسف علیہ السلام کا قصہ سنائیے, مریم علیہ السلام کا قصہ سنائیے, اصحاب کہف کا قصہ ان کو سنائیے. پھر آپ دیکھیے ذرا کس قدر ان کے لیے بہتری بھی ہوگی اور نصیحت بھی ہوگی اور دلچسپی بھی ہوگی. تو یہ تو انسان کے ساتھ ساتھ بڑھتی چلی جاتی ہے. جس لیول پر ہم ہوں گے, یہ ہم سے اسی لیول پر آ کر بات کرتی ہے, اور کبھی بھی یہ ہمارا ساتھ نہیں چھوڑتی. روز مرہ کے مسائل کا حل اس کے اندر موجود ہے. بعض لوگ اس خوف سے قرآن کے پاس نہیں آتے کہ یہ تو ہماری زندگی میں مسائل پیدا کر دے گی. نہیں, قرآن تو ٹربل شوٹر ہے, پرابلم سالور ہے, ولی ہے اور دوست ہے. بے لوس مشورے دیتا ہے, بے غرض دوست ہے ہمارا. کوئی اس کا اپنا غرض نہیں, کوئی غرض اپنی اٹکی ہوئی نہیں ہے اس کی. زندگی کے کتنے ہی مسائل کا حل اس میں سے نکل آتا ہے. چاہے آپ خاندانی مسائل حل کرنا چاہیں, نفسیاتی مسائل حل کرنا چاہیں, ذہنی بیماریاں ہوں, روزمرہ کی زندگی کے ہمارے پرابلمز ہوں, ہر چیز کا حل اس کے اندر موجود ہے۔ زندگی کو بہت خوشگوار، بہت بیلنس بنانے والی کتاب ہے۔ عورت پڑھے، عورت کی فطرت کے مطابق ہے۔ مرد پڑھے، مرد کی فطرت کے مطابق ہے۔ بوڑھے ہوں، بچے ہوں، امیر ہوں، غریب ہوں، سب کے حقوق کا تحفظ کرتی ہے، مہیمن ہے، نگران ہے، نگہبان ہے سب کے اوپر۔ اب جو اس کو نہ مانے اور جو اس کی دوستی پر راضی نہ ہوں اور اتنے مخلص دوست کو اپنا دشمن سمجھ لیں، تو پھر اب یہ ان کی محرومی ہے اور ان کی بدقسمتی ہے۔ جو اس کی قدر جان گئے ہیں وہ تو بس اتنا ہی کر سکتے ہیں کہ لوگوں کو ذرا جا کر بتا دے کہ آؤ اور اس کتاب کو سنو، دیکھو تمہارا ہی ذکر ہے، تمہاری ہی باتیں ہیں جو اس کے اندر کی جا رہی ہیں۔ عام طور پر لوگوں کو تصور یہ ہوتا ہے کہ قرآن کے اندر تو بس جہنم کا ذکر ہے، جنت کا، لیکن جب ہم پڑھ رہے ہیں تو پھر آپ دیکھیں کہ ہماری روز مرہ زندگی کے مسائل نہیں ہیں۔ رشتہ داروں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے، اپنی سوچ کیسے بنانی ہے، بچوں کے ساتھ کیا، شوہر بیوی کا معاملہ آپس میں کیسا ہونا چاہیے۔ بہترین مشورہ دینے والی کتاب ہے، یہ تو ہماری سائیکائٹرسٹ ہے، ماہر نفسیات ہے یہ قرآن، اور کیسے ہماری نفسیات کو سمجھ کر اور یہ کتاب ہم سے بات کرتی ہے۔ کسی نے کہا ہے نا کہ یہ کتاب نہیں ہے، یہ تو زندہ کتاب ہے، تم نارمل کتاب مت سمجھو، یہ تو کتاب زندہ ہے، یہ تو پڑھنے والے کو پہلے سمجھ لیتی ہے۔ ایک رائٹر ہیں جیفری لینگ، شاید آپ نے ان کا نام سنا ہو، ریورٹڈ مسلم ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب تک میں مسلمان نہیں ہوا تھا میں قرآن پڑھتا تھا، اور جب میں قرآن پڑھتا تھا تو پھر اگلے دن جب میں اس کو پڑھنے کے لیے آتا تھا تو اپنے ذہن میں کچھ سوالات بنا کر لاتا تھا کہ اب میں یہ اعتراض کروں گا، یہ اعتراض میں کروں گا، لیکن وہ کہتے ہیں جب میں قرآن کھولتا تھا تو مجھے یوں محسوس ہوتا تھا کہ اس سے پہلے میں قرآن کو پڑھنا شروع کروں قرآن مجھے پڑھ لیتا ہے، اور یہ میری ذہنیت کے حساب سے میرے سوالات کا یہ پہلے ہی جواب دے دیتا ہے۔ تو یہ تو اس کا معجزہ ہے، جیتا جاگتا معجزہ ہے۔ آج بھی ہم جب اس کو اپنے ہاتھوں میں اٹھاتے ہیں اور واقعی ہم تدبر کرتے ہیں اور شوق سے اور دلچسپی سے اور اس کا حق دیتے ہوئے جب اس کو پڑھنا شروع کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے تو میری اپنی تصویر ہے جو کہ اس میں دکھائی دے رہی ہے۔ لیکن اس کے لیے شرط یہ ضروری ہے کہ ہم اس کو یوں سمجھیں کہ جیسے یہ صرف اور صرف میرے لیے نازل ہوئی ہے، بس یہ صرف مجھ ہی سے بات کر رہی ہے۔ بعض دفعہ اجتماعیت کے اندر ہم اپنی انفرادیت کو گم کر دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہاں سب کی بات ہے، اس کے اندر سب کا مت سوچئے، بس یوں پڑھیے قرآن کو جیسے اللہ نے صرف اور صرف آپ ہی کے لیے اس کو نازل کیا ہے، پھر دیکھیے گا کتنا فائدہ ہوگا۔ پہلی بھی اللہ نے کتابیں نازل فرمائی، لوگوں نے نہ مانا تو ان کا حال کیا ہوا؟ فرمایا وَقَمْ قَسَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ۔ کتنی ہی ظالم بستیاں ہیں جن کو ہم نے پیس کر رکھ دیا اور ان کے بعد دوسری کسی قوم کو اٹھایا، جب ان کو ہمارا عذاب محسوس ہوا تو لگے وہاں سے بھاگنے، کہا گیا بھاگو نہیں، جاؤ اپنے انہی گھروں میں اور عیش کے سامانوں میں جن کے اندر تم چین کر رہے تھے، شاید کہ تم سے پوچھا جائے، لعلکم تسألون، شاید تم سے پوچھا جائے، آ گیا حساب، دنیا کے مختلف حساب میں گم ہو کر تم ایسے مصروف ہو گئے کہ اس حساب کو تم بھول گئے۔ اس وقت کہیں گے قالوا یا ویلنا، ہائے ہماری شامت، انا کنا ظالمین، بے شک ہم خطا وار تھے۔ اللہ کا عذاب برستا رہے گا ان پر، یہ کہتے رہیں گے، کہتے رہیں گے، فما زالت تلک دعواہم، اور یہی وہ پکارتے رہیں گے، حتی جعلناہم حسیدن، یہاں تک کہ ہم ان کو کٹے ہوئے کھیت کی طرح کر دیں گے، خامدین، بجھ جانے والے۔ کہاں تو حال یہ تھا تکبر کا، غفلت کا، کہ اللہ کا نام سن کر بھڑک اٹھتے تھے کہ ڈونٹ ٹاک ٹو می اباؤٹ گاڈ، اللہ کی بات مت کرو، ڈونٹ ٹاک ٹو می اباؤٹ اسلام، مجھ سے اسلام کی باتیں مت کرو۔ کہاں تو یہ حال تھا ریولجن کا، نفرت کا، آوازوں کا بلند ہونے کا، اب کیا حال ہو گیا؟ بجھ کر رہ گئے بالکل، جیسے کہ آگ بجھ جاتی ہے، خاک رہ جاتی ہے، راکھ رہ جاتی ہے، ساری شوخی، ساری توانائی، ساری انرجی ختم، حسیدن خامدین، کٹا ہوا کھیت، بجھی ہوئی آگ۔ وما خلقنا السماء والارض وما بينهما لاعبين لو اردنا ان نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا ان كنا فاعلين۔ ہم نے اس آسمان اور زمین کو اور جو کچھ بھی ان میں ہے کچھ کھیل کے طور پر نہیں بنایا، اگر ہم کوئی کھلونا بنانا چاہتے اور بس یہی کچھ ہمیں کرنا ہوتا تو اپنے پاس سے کر لیتے۔ یہ ایک اور مشرکین کے عقیدے پر ضرب لگائی جا رہی ہے۔ جتنے بھی مشرک مذاہب ہیں ان میں تصور یہ پایا جاتا ہے کہ جو ان کے معبود ہیں، یہ دراصل پہاڑوں پر بیٹھے ہوتے ہیں، جیسے رومنز کا تصور تھا کہ ان کے گاڈز اینڈ گاڈیسز ماؤنٹ اولمپس پر بیٹھے ہوتے ہیں، دنیا ان کے لیے ایمفی تھیٹر کی طرح ہے، کولوسیم کی طرح ہے، اور وہ مختلف حالات لوگوں پر ڈالتے رہتے ہیں، کبھی کسی کو دکھ دیتے ہیں اور اس کو انجوائے کرتے ہیں، کبھی کسی کی طرف خوشیاں بھیج دیتے ہیں اور اس کی کیفیت کو انجوائے کرتے ہیں، یعنی کہ بس ایک کھیل تماشا دنیا ہے ان کے سامنے۔ نعوذ باللہ، اللہ کوئی سیڈسٹ نہیں ہے کہ انسانوں پر مشکلات ڈال کر انجوائے کرے۔ اسی طرح ان کے مختلف گاڈز اینڈ گاڈیسز کے اگر واقعات پڑھیں، ان کے میتھولوجی پڑھیں، عجیب و غریب ان کا عمل نظر آتا ہے۔ کہنے کو خدا ہیں لیکن عمل عام انسانوں سے بھی، عام شریف انسان سے بھی گیا گزرا۔ کسی خدا کا کسی دوسرے خدا کی بیوی سے افیئر ہو گیا، کسی خدا کی بیوی جو ہے وہ کسی اور خدا کے ساتھ بھاگ گئی۔ تو جب خداؤں کا یہ حال ہو جائے گا، جب خدا کھلنڈرے ہو جائیں گے، تو مخلوق کو سنجیدہ ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ نعوذ باللہ، اللہ کی شایع نشان نہیں ہے۔ سبحانہ کا، اللہ تو پاک ہے، ہر عیب سے اللہ پاک ہے۔ اللہ نے انتہائی سنجیدہ با مقصد یہ تخلیق کی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو انسانوں کے اندر بھی سنجیدگی پسند ہے۔ ہنسی مذاق، شگفتگی ایک حد تک، لیکن شگفتگی اور ہنسی مذاق زندگی کا مقصد نہیں ہے۔ زندگی کو انتہائی سنجیدہ، انتہائی سیریس ایشو سمجھ کر انسان کو لینا چاہیے، اس کی گریویٹی کو سمجھنا چاہیے۔ ہنسی مذاق کے طور پہ ہم نہیں بھیجے گئے دنیا میں۔ اگر اللہ کو مذاق ہی کرنا ہوتا، کھیل بنانا ہوتا، اللہ فرماتا ہے کھلونا بنانا ہوتا، وہ اپنے پاس ہی کھیل کود لیتا، لیکن اللہ کھلنڈرا نہیں ہے ہمارا۔ بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون۔ مگر ہم تو باطل پر حق کی چوٹ لگا دیتے ہیں جو اس کا سر توڑ دیتی ہے، اور وہ دیکھتے دیکھتے مٹ جاتا ہے، اور تمہارے لیے تباہی ہے ان باتوں کی وجہ سے جو تم بناتے ہو۔ آپ دیکھیے، یہ واقعی حقیقت ہے کہ جب تک انسان کی زندگی میں قرآن کا نور نہیں چمکتا، وہ سنجیدہ نہیں ہوتا۔ جوں جوں قرآن سے تعلق جڑتا جاتا ہے، اور جوں جوں قرآن زندگیوں میں اور دلوں کے اندر جذب ہوتا چلا جاتا ہے، عمل میں آتا چلا جاتا ہے، مزاج میں ٹھہراؤ، مزاج میں سنجیدگی، میچورٹی آنی شروع ہو جاتی ہے، انسان میں سیریسنس آنی شروع ہو جاتی ہے، باطل نکل جاتا ہے، حق آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو حق نازل فرماتا ہے، اور حقیقت ہے کہ آج کتنا بھی اسلام مغلوب صحیح، اسلام مغلوب ہوگا لیکن قرآن مغلوب نہیں ہے۔ دلیل کے میدان میں، لاجک کے میدان میں، سائنٹیفک فیکٹس کے میدان میں، اور سسٹمز کے میدان میں، ہر چیز میں آج قرآن کی سپریمیسی جیسی ہے شاید آج سے پہلے لوگوں کو سمجھ میں نہ آئی ہو۔ کوئی نظریہ، چاہے وہ ڈارونز تھیوری ہو، چاہے وہ کمیونسٹ کی تھیوریز ہوں، وہ قرآن کے نظریے کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ کوئی بھی نظریہ آپ دیکھیے، قرآن کے مقابلے میں نہیں ٹھہرا۔ یہ سب نظریات باطل تھے اور باطل ہیں، کچھ اپنے وقت پر دم توڑ گئے اور کچھ آگے دم توڑ جائیں گے۔ قرآن حق ہے، یہ موجود ہے، اور ہمیں بھی آج ضرورت ہے کہ ہم اس کو سمجھیں، اس کو اٹھائیں، اور ہم علمی جہاد کریں۔ علمی جہاد کرنے کے لیے بھی ضرورت یہ ہے کہ انسان کے اندر ایک حد تک کا آئی کیو لیول ہو۔ یہ انٹلیکچوئل جہاد سب نہیں کر سکتے، یہ معاشرے کا ذہین ترین طبقہ کر سکتا ہے، پڑھا لکھا طبقہ، جس کو انگلش بولنی آتی ہو، انگلش میڈیم سکولز میں پڑھا ہوا ہو، جس نے جدید تعلیم حاصل کی ہو، ڈاکٹرز ہوں، انجینئرز ہوں، ایم بی ایز ہوں، پی ایچ ڈیز ہوں، وہ آئیں اور وہ آ کر اس قرآن کو اٹھائیں۔ دو چیزوں کی ضرورت ہے نا علمی جہاد کے لیے، ایک تو یہ کہ نان مسلمز کا بھی علم آپ نے حاصل کیا ہوا ہو۔ آپ نے جب تک فرائیڈ کی سائیکالوجی نہیں پڑھی، آپ لوگوں کو اسلامک سائیکالوجی نہیں سمجھا سکتی۔ تو جس نے سائیکالوجی میں ایم اے کیا ہو یا پی ایچ ڈی کیا ہو، وہ سمجھ سکتا ہے کہ قرآن ہماری نفسیات کو کیسے ٹھیک کرتا ہے، اور انسانوں کے بنائے ہوئے نظریات میں ان کی پیش کی ہوئی تھیوریز کے اندر کہیں نہ کہیں ٹیڑھ تو ہے۔ تو جو چیز ان کی صحیح ہے وہ انسان لے لے، جہاں انہوں نے غلطی کھائی ہے اس کو قرآن کی روشنی میں درست کر کے انسانوں کے سامنے پیش کرے۔ یہ بہت بڑا آج کل کا چیلنج ہے۔ جس نے کبھی فائنانس نہیں پڑھی، وہ سود کا سسٹم کیا سمجھ سکتا ہے؟ نہ وہ اسلامک بینکنگ سمجھ سکتا ہے، نہ زکوٰۃ کے بارے میں سمجھ سکتا ہے۔ لیکن جس نے فائنانس پڑھی ہے، وہ سمجھ سکتا ہے کہ ہاں اسلامک اکانومی کیسے چلتی ہے۔ تو لہٰذا اس کی آج ہمیں ضرورت ہے۔ جب تک اسلام عروج پر رہا، اس لیے عروج پر رہا کہ مسلمانوں نے جہاں تلواروں کے ساتھ جہاد کیا، وہاں مسلمانوں نے خوب خوب علمی جہاد کیا۔ تو ہمیں بھی انٹلیکچل جہاد پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ مسلم اسکالرز کی دانائی کا، ان کے علم کا حال یہ تھا کہ لاجک کے میدان میں کوئی ان سے جیت نہیں سکتا تھا۔ انتہائی میچور، انتہائی سنجیدہ علماء ہوتے تھے، ہائپر نہیں ہوتے تھے۔ ایموشنل نہیں ہوتے تھے. آج ہم دیکھتے ہیں مسلمان امت کا امیج کیا ہے. اللہ نہ کرے اگر میں یا آپ ہم نان مسلم ہوتے اور ہم سے کوئی پوچھتا کہ مسلمان کیسے ہوتے ہیں, میرے دماغ میں تو صرف ایک تصور آتا کہ وہ ہاتھوں میں بینرز ہیں اور نعرے لگا رہے ہیں اور غصہ کر رہے ہیں, چیخ رہے ہیں, توڑ رہے ہیں اور پھوڑ رہے ہیں. یہ تصور آتا ہے. اس لیے کہ جب انسان کے پاس علم نہیں ہوتا تو پھر وہ علم کی کمی کو غصے سے پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے. جب مسلمانوں میں علم تھا ان کو غصہ نہیں آتا تھا, وہ ہائپر نہیں تھے. بہت سنجیدگی کے ساتھ اور دلیل کے ساتھ وہ لوگوں کے مختلف حملوں کا مقابلہ کیا کرتے تھے, اور اسلام کے اوپر انٹلیکچوئل حملے تو ہمیشہ سے ہوتے رہے. اس کا مقابلہ یوں کرتے تھے جیسے کہ کسی عیسائی عالم سے کسی مسلمان عالم کی بات چیت ہو رہی تھی تو اس نے کہا کہ بھئی کیا واقعہ ہوا, وہ سنا ہے کہ آپ کے نبی کی تو بیوی پر تہمت لگی تھی, یعنی واقع اس کی طرف اشارہ کیا. ہم تو بڑا کٹھے ہیں یہ سن کر کہ ہاؤ ڈیئر یو, تمہاری مجال کیسے ہوئی, کیسے کہو, ہم تو کفر کا ہی فتویٰ لگا دیں اگر مسلمان بھی کوئی ایسی بات کرے. لیکن اس زمانے کے مسلمان علماء ایسے نہیں ہوتے تھے, عوام بھی ایسے نہیں ہوتے تھے. ان مسلمان عالم نے جواب دیا کہ ہاں, دو انتہائی پاک باز, دو انتہائی شریف اور بھولی بھالی خواتین پر تہمت لگی, ایک کے ہاں بچہ ہوا اور ایک کی اللہ نے قرآن میں برات نازل فرما دی. تو آپ دیکھیں نا, یہ انداز ہوتا ہے بات کرنے کا, اگلے کو چپ کرانے کا. تو یہی بات فرمائی کہ ہم تو باطل پر حق کی چوٹ لگاتے ہیں, وہ اس کا سر توڑ دیتی ہے اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے مٹ جاتا ہے, اور تمہارے لیے تباہی ہے ان باتوں کی وجہ سے جو تم بناتے ہو. زمین اور آسمانوں میں جو مخلوق بھی ہے اللہ کی ہے, اور جو فرشتے اس کے پاس ہیں وہ نہ اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر اس کی بندگی سے سرتابی کرتے ہیں, نہ تھکتے ہیں, شب و روز اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں, دم نہیں لیتے. ایک اور اتنی خوبصورت بات ہے, دیکھیے یہاں پر آج ہر ایک سے آپ سنتے ہیں کہ ہم بہت تھکے ہوئے ہیں, ہم بہت تھک گئے, ہم سے کچھ نہیں ہوتا. اگر آپ ان کے دین کی بات ان کے سامنے کریں کہ آئیے قرآن سیکھیے, قرآن پڑھیے, کچھ اپنی زندگی سے وقت نکال لیجئے, ڈیڑھ دو سال کا اس قرآن کو توجہ دیجئے, کہیں گے کہ بھئی ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے اور ویسے بھی ہم تو بہت تھک جاتے ہیں. پھر اس تھکن کا علاج بتایا جا رہا ہے, یسبحون اللیل والنہار, انسان تسبیح کرے اللہ کی, اور جب انسان اللہ کی تسبیح کرتا ہے, اللہ کا ذکر کرتا ہے, یہ چیز واقعی اس کو انرجی دیتی ہے. ام اتخذوا الہۃ من الارض ہم ینشرون, کیا ان لوگوں کے بنائے ہوئے ارضی خدا ایسے ہیں کہ بے جان کو جان بخش کر اٹھا کھڑا کرتے ہوں؟ اگر آسمان و زمین میں ایک اللہ کے سوا دوسرے خدا بھی ہوتے تو دونوں کا نظام بگڑ جاتا. بس پاک ہے اللہ رب العرش ان باتوں سے جو یہ لوگ بنا رہے ہیں, وہ اپنے کاموں کے لیے کسی کے آگے جواب دہ نہیں ہے اور سب جواب دہ ہیں. کیا اسے چھوڑ کر انہوں نے دوسرے خدا بنا لیے ہیں؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ان سے کہیے لاؤ اپنی دلیل, یہ کتاب بھی موجود ہے جس میں میرے دور کے لوگوں کے لیے نصیحت ہے, اور وہ کتابیں بھی موجود ہیں جن میں مجھ سے پہلے لوگوں کے لیے نصیحت تھی, مگر ان میں سے اکثر لوگ حقیقت سے بے خبر ہیں, اس لیے منہ موڑے ہوئے ہیں. ہم نے تم سے پہلے جو رسول بھی بھیجا ہے اس کو یہی وحی کی ہے کہ میرے سوا کوئی خدا نہیں ہے, بس تم لوگ میری ہی بندگی کرو. یہ کہتے ہیں رحمان اولاد رکھتا ہے, سبحان اللہ, وہ تو بندے ہیں جنہیں عزت دی گئی ہے, اس کے حضور بڑھ کر نہیں بولتے اور بس اس کے حکم پر عمل کرتے ہیں. جو کچھ ان کے سامنے ہے اسے بھی وہ جانتا ہے, اور جو کچھ ان سے اوجھل ہے اس سے بھی وہ باخبر ہے. وہ کسی کی سفارش نہیں کرتے سوائے اس کے جس کے حق میں سفارش سننے پر اللہ راضی ہو, اور وہ اس کے خوف سے ڈرے رہتے ہیں. اور جو ان میں سے کوئی کہہ دے کہ اللہ کے سوا میں بھی ایک خدا ہوں تو اسے ہم جہنم کی سزا دیں. کذالک نجزی الظالمین, ہمارے ہاں ظالموں کا یہی بدلہ ہے. خدائی کا دعویٰ کیا ہوتا ہے؟ خدائی کا دعویٰ یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگوں سے توقع رکھی جائے کہ وہ اللہ کے مقابلے میں مجھ سے زیادہ محبت کریں گے. یہ خدائی کا دعویٰ ہو گیا, وہ اللہ کے مقابلے میں مجھ سے زیادہ ڈریں گے, خدائی کا دعویٰ ہو گیا. اللہ سے زیادہ مجھ سے توقع رکھیں گے, مجھ پر ڈیپینڈ کریں گے, مجھ پہ بھروسہ کریں گے, یہ خدائی کا دعویٰ ہو گیا. اللہ کی نافرمانی کر کر میری اطاعت کریں گے, یہ خدائی کا دعویٰ ہو گیا. تو جس نے بھی خدائی کا دعویٰ کیا, فرمایا کہ ہم تو اس کو جہنم میں ڈالیں گے. اولم یر الذین کفروا, کیا وہ لوگ جنہوں نے انکار کر دیا غور نہیں کرتے اس بات پر ان سماواتی والارض کانتا رتقن کہ سب آسمان اور زمین باہم ملے ہوئے تھے ففتقناہما پھر ہم نے انہیں جدا کیا وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا يؤمنون اور پانی سے ہر شے کو جاندار بنایا تو کیا وہ ایمان نہ لائیں گے. اب یہاں پر جو بات کی جا رہی ہے 1400 سال پہلے کا جب انسان ان آیات کو اس آیت کو پڑھتا وہ بھی کوئی مطلب نکال لیتا کہ آسمان اور زمین بند تھے یعنی آسمان سے بارش نہ برستی تھی اور زمین سے نباتات نہ اگتی تھی. اللہ نے آسمان سے بارش برسائی آسمان کے دروازے کھول دیے تو زمین بھی کھل گئی اور نباتات اس میں سے باہر نکل آئی. وہ بھی ٹھیک ہے اپنی جگہ لیکن جیسے جیسے آپ دیکھیے انسان کی عقل اور اس کی سمجھ نے اور اس کے فہم اور اس کے علم میں ترقی کی. قرآن کو وہی ہم نے پایا. قرآن آؤٹ ڈیٹڈ نہیں ہوتا, قرآن آؤٹ موڈڈ نہیں ہوتا, قرآن پوسٹ ماڈرن ہے, ماڈرن بھی نہیں پوسٹ ماڈرن ہے. یہ تو ابھی ایسی ایسی باتیں بتاتا ہے کہ جہاں تک تو سائنس اور انسان کی عقل اور انسان کا علم پہنچا بھی نہیں ہے. آج کا انسان آئنسٹائنین فزکس پڑھنے کے بعد جب اس آیت کو پڑھتا ہے فوراً اس کا دماغ بگ بینگ کی طرف چلا جاتا ہے کہ یہاں تو بگ بینگ کی بات کی جا رہی ہے. سب کچھ بند تھا اور وہ کھل گیا. بہت عرصے سائنٹسٹ اس ششوپنج میں رہے کہ کائنات کا وجود ہوا کیسے. کسی نے کہا ہمیشہ سے ہے, ہمیشہ رہے گی, لیکن خود ان کے اپنی ریسرچ نے اور جو ثبوت ان کے پاس پہنچے اس نے ثابت کر دیا کہ نہیں, کائنات ہمیشہ سے نہیں ہے, اس کا اوریجن ہے, یہ بنی ہے, ایک بگ بینگ ہوا تھا. اب کیا ہے, وہ کہتے ہیں ہوا تھا, قرآن کہتا ہے ہوا نہیں تھا, کیا تھا, کسی نے کیا تھا. اور اب ان کو ماننا پڑتا ہے کہ ہاں کوئی خالق ہے. جب بگ بینگ ہوا ہے تو کسی نے تو بنایا ہوگا. پہلے سٹیڈی سٹیٹ تھیوری کہا کرتے تھے کہ نہیں بس اسی طرح سے ہے, ہر چیز اپنی جگہ پر ہے. لیکن پھر ہبل, جو ہم نام اتنا سنتے ہیں, ہبل ایک فزسسٹ تھے, اسٹرانومسٹ تھے, یعنی کہ وہ ستاروں وغیرہ کو دیکھا کرتے تھے, انہوں نے ثابت کیا کہ نہیں سارے ستارے ایک دوسرے سے دور جا رہے ہیں. اس سے پتا چلا کہ کائنات میں ایک بگ بینگ ہوا تھا, کائنات وجود میں آئی تھی اور اب سب چیزیں ایک دوسرے سے دور چلتی چلی جا رہی ہیں. ایکسپینڈنگ یونیورس ہے. اس ایکسپینڈنگ یونیورس کا ذکر بھی انشاءاللہ آگے ہم قرآن میں پڑھیں گے. دوسری چیز وہ فرمائی کہ ہر شے کو ہم نے پانی کی وجہ سے جاندار بنایا ہے. یہ کچھ ہی عرصے پہلے بات پتا چلی ہے, واٹر اینڈ وائٹیلٹی, کہ پانی جانداروں میں حرکت پیدا کرتا ہے. اگر پانی نہ ہو تو جاندار یعنی بیکٹیریا وغیرہ اور سیلز جو ہوتے ہیں وہ ایک بے جان سی حالت میں زمین میں پڑے رہتے ہیں. جب پانی پڑتا ہے ان کے اوپر تو ان کی وائٹیلٹی آ جاتی ہے, ریپروڈیوس کرتے ہیں, موو کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو زبردست دو حقائق ہیں جو اس میں بتائے گئے ہیں. پھر پوچھا افلا یؤمنون, تو کیا وہ ایمان نہیں لائیں گے. اور ایک اور بات کہ کیا یہ کفار نہیں دیکھتے. یہ بات بھی اس میں ہے کہ مسلمانوں کو یہ توفیق نہیں ہوگی, یہ سعادت مسلمانوں کے حصے میں نہیں آئے گی کہ وہ ریسرچ وغیرہ میں جائیں. ہمارے ہاں تو اسکولاسٹک کرائسس ہے نا, نہ ہمارے پاس دنیا کا علم ہے نہ ہمارے پاس دین کا علم ہے. خسرہ دنیا والا آخرہ کی سچویشن میں آج مسلمان ہیں. جو بھی انوینشنز ہیں, ڈسکوریز ہیں, وہ کفار ہی کی طرف سے آ رہی ہیں. اور یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا کام ہے اور اس کا اپنا کمال ہے کہ وہ کفار اور فجار سے بھی دین کی خدمت لے لیتا ہے. آج جو سائنس ترقی کر رہی ہے اس کا فائدہ ڈائریکٹلی قرآن کو پہنچ رہا ہے اور قرآن کی عظمت ہی میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ, اور ہم نے زمین میں پہاڑ جما دیے ہیں کہ وہ انہیں لے کر ڈھلکنا جائے, اور اس میں کشادہ راہیں بنا دی شاید کہ لوگ اپنا راستہ معلوم کر لیں. وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا, اور ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنا دیا. یہ سب سائنٹیفک فیکٹس ہیں. جتنی سائنس کی پروگرس ہوئی ہے قرآن کی حقانیت ہی ویریفائی ہوئی ہے. ایک ایک آیت اس میں سے ایسی ہے کہ اس پہ پورے پورے پریزنٹیشنز آپ دیکھ سکتی ہیں کہ کیا کچھ اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا 1400 سال پہلے, اور آج سائنس اگزیکٹلی یہی کہہ رہی ہے جو کہ اللہ نے فرما دیا تھا. تو ہمیں بھی کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ ہم سائنس کو قرآن پر حکمران نہ بنائیں, انسانی عقل کی روشنی میں قرآن کو جج نہیں کریں, بلکہ ہم قرآن کو سائنس پر حکمران بنا دیں, ہم اللہ کی حکمت کو انسانوں کی عقل پر حکمران بنائیں, انشاءاللہ ہدایت پائیں گے. اور جو یہ نہیں کرتا تو شکوہ ہے اللہ کا. وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ, مگر یہ ہے کہ اس کی نشانیوں کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے. اور وہ اللہ ہی ہے جس نے رات اور دن بنائے اور سورج اور چاند کو پیدا کیا, سب ایک ایک فلک میں تیر رہے ہیں. ہر چیز کے بارے میں کیا فرما دیا یہاں پر، سب موومنٹ میں ہے، ہر چیز اپنے اپنے آربٹ کے اندر روٹیٹ کر رہی ہے. اب تک تو کچھ عرصے پہلے تک تو سمجھا جاتا تھا کہ سورج رکا ہوا ہے، اب پتا چلا کہ نہیں، سورج خود 220 کلومیٹر پر سیکنڈ کے حساب سے اپنے آربٹ کے گرد چکر لگا رہا ہے. نہ صرف اپنے آربٹ کے گرد چکر لگا رہا ہے بلکہ جو ہماری ملکی ہوئی گیلیکسی ہے اس کا بھی چکر لگا رہا ہے. روٹیشن بھی ہے سورج کا، ریولیوشن بھی ہے، اور یہ ملکی وے کے گرد 250 ملین ایئرز میں ایک چکر مکمل کر لیتا ہے سورج. اور سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ سورج نے اب تک 18 چکر مکمل کر لیے ہیں. وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیشگی تو ہم نے تم سے پہلے بھی کسی انسان کے لیے نہیں رکھی ہے، اگر تم مر گئے تو کیا یہ لوگ ہمیشہ جیتے رہیں گے؟ کلو نفسن ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور ہم اچھے اور برے حالات میں ڈال کر تم سب کی آزمائش کر رہے ہیں، آخر کار تمہیں ہماری ہی طرف پلٹنا ہے. یہ منکرین حق جب تمہیں دیکھتے ہیں تو تمہارا مذاق بنا لیتے ہیں، کہتے ہیں کیا یہ ہے وہ شخص جو تمہارے خداؤں کا ذکر کیا کرتا ہے، اور ان کا اپنا حال یہ ہے کہ رحمان کے ذکر سے منکر ہیں. خلق الانسان من اجل، انسان جلباز مخلوق ہے، ابھی میں تم کو اپنی نشانیاں دکھائے دیتا ہوں، جلدی نہ مچاؤ. یہ لوگ کہتے ہیں آخر یہ دھمکی کب پوری ہوگی اگر تم سچے ہو؟ کاش ان کافروں کو اس وقت کا کچھ علم ہوتا جبکہ یہ نہ اپنے منہ آگ سے بچا سکیں گے، نہ اپنی پیٹھیں، اور نہ ان کو کہیں سے مدد پہنچے گی. وہ بلا اچانک آ جائے گی اور انہیں اچانک دبوچ لے گی کہ یہ نہ اس کو دفاع کر سکیں گے اور نہ ان کو لمحہ بھر کی مہلت ہی مل سکے گی. مذاق تم سے پہلے بھی رسولوں کا اڑایا جا چکا ہے، مگر ان کا مذاق اڑانے والے اسی چیز کے پھیر میں آ کر رہے جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے. مذاق کا ذکر ہے، یہ بھی انسانوں کی عجیب نفسیات رہی ہے کہ جوں جوں سائنس کی معلومات میں اضافہ ہوتا ہے، جیسے جیسے ایکوائرڈ نالج میں اضافہ ہوتا ہے، وہ ریویلڈ نالج سے دور ہٹتے چلے جاتے ہیں. سائنس کی عظمت ذہنوں پر ایسی چھا جاتی ہے کہ اللہ کے کلام کی عظمت ذہنوں سے مٹ جاتی ہے. نہ صرف ذہنوں سے مٹ جاتی ہے، خود توجہ نہیں کرتے، بلکہ جو لوگ اللہ کے کلام کو سنجیدگی سے لیتے ہیں، اپنا وقت، اپنی صلاحیت، اپنی عقل اس پر لگاتے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں، تو انسانوں کا ڈسکور کیا ہوا علم بہت اعلیٰ لگتا ہے، اللہ کا دیا ہوا علم نعوذ باللہ گھٹیا لگنے لگتا ہے، لگتا ہے کہ فارغ لوگوں کا کام ہے، اور جن کا لو آئی کیو ہے بس وہی قرآن بیٹھ کے پڑھتے ہیں. یہی رسولوں کے ساتھ بھی ہوا، ان کا بھی مذاق اڑایا گیا. جیسے پیچھے بھی ہم نے دیکھا کہ کائنات کا ذکر کر کے اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا تھا کہ ہم نے تو کسی بھی انسان کو ہمیشگی کی زندگی نہیں دی. انسان کہتا ہے کہ یہ کیا بے ربطی ہو گئی، ابھی کائنات کا ذکر ہے، ابھی موت کا ذکر آ گیا. تو بات یہ ہے کہ آج کل ہمیں سائنٹسٹ بتا رہے ہیں کہ جو بڑی بڑی گیلیکسیز ہیں اور خود ہمارا سورج، اس کی بھی ایک دن موت واقع ہونی ہے. تو ان کی سٹارز کی، گیلیکسیز کی موت واقع ہوگی، وہ مخلوق ہیں، اگر وہ خدا ہوتی تو پھر وہ مرتی نا. تو اسی طرح انسان بھی مخلوق ہے، سب اللہ کی قدرت اور اللہ کے جو بھی اللہ کا پاور ہے وہ اس کے اندر، کائنات بھی جکڑی ہوئی ہے، انسان بھی جکڑے ہوئے ہیں. تو بات یہ ہے کہ ان سورج کا، چاند کا، ستاروں کا تو حساب کتاب نہیں ہے، یہ مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، لیکن انسان تو مرنے کے بعد ختم نہیں ہوگا، ایکسٹنکٹ نہیں ہو جائے گا، اس کو تو حساب کتاب دینا ہے. اسی کے ذکر سے یہ سورت شروع ہوئی تھی. تو مراد ہے کہ تم اپنی موت سے پہلے تم اپنی موت کی بھی فکر کرو، سائنٹیفک حساب کتاب کی بھی فکر رکھو، لیکن اپنے اعمال نامے کے حساب کتاب کو، آخرت کے حساب کتاب کو تو مت بھول جانا. لیکن جو لوگ اپنے اعمال کی فکر کرتے ہیں، اس کے حساب کتاب کی اور آخرت کے حساب کی فکر کرتے ہیں، عجیب حال ہے پڑھے لکھے لوگوں کا کہ ان کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں. قل، کہہ دیجئے، میں یکلوکم باللیل والنہار من الرحمن بل ہم عن ذکر ربہم معرضون، کون ہے جو رات کو یا دن کو تمہیں رحمان سے بچا سکتا ہو مگر یہ اپنے رب کی نصیحت سے منہ موڑ رہے ہیں؟ کیا یہ کچھ ایسے خدا رکھتے ہیں جو ہمارے مقابلے میں ان کی حمایت کریں؟ وہ تو نہ خود اپنی مدد کر سکتے ہیں، نہ ہماری ہی تائید ان کو حاصل ہے. اصل بات یہ ہے کہ ان لوگوں کو اور ان کے آبا و اجداد کو ہم زندگی کا سر و سامان دیے چلے گئے، یہاں تک کہ ان کو دن لگ گئے، مگر کیا انہیں نظر نہیں آتا کہ ہم زمین کو مختلف سمتوں سے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں؟ کیا پھر یہ غالب آ جائیں گے؟ ایک سوال پوچھا گیا، افہم الغالبون، جب یہ آیات نازل ہوئیں تو اس وقت صورتحال یہ تھی کہ اسلام کا سرکل آف انفلوئنس، اسلام کا اثر اور رسوخ بڑھتا چلا جا رہا تھا، اور کفار کا اور کفر کا دائرہ تنگ سے تنگ ہوتا چلا جا رہا تھا، اسلام پھیل رہا تھا، یعنی کہ ان کو یہاں پر اب ترغیب دی جا رہی ہے کہ کیوں نہیں تم اسلام لے آتے۔ دوسرا، آج ہمیں سائنس یہ بھی بتاتی ہے کہ لٹرلی زمین شرنک ہو رہی ہے، کانٹیننٹس جو ہیں بر اعظم ایک دوسرے کے قریب آ رہے ہیں، چند سینٹی میٹرز ہی صحیح، لیکن جو بھی ہے، اس لیے کہ زمین کے کور کے اندر جو بھی کمبسچن ہے وہ آہستہ آہستہ کم ہو رہا ہے، ٹھنڈا ہو رہا ہے، اور اس ٹھنڈا ہونے کی وجہ سے زمین کانٹریکٹ ہو رہی ہے۔ خیر، وہ اپنی جگہ الگ چیز ہے، یہ وہی والی چیز ہے، کچھ حساب کتاب، کچھ جنرل انفارمیشن، میری اور آپ کی عملی زندگی سے تو اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، زمین شرنک ہو یا ایکسپینڈ ہو۔ اس کو اگر ہم صرف اپنی زندگی پر اس آیت کو رکھ کر دیکھیں کہ ہم زمین کو گھٹاتے چلے آ رہے ہیں، تو دیکھیے کہ جب انسان ینگ ہوتا ہے، صلاحیتیں اس کی عروج پر ہوتی ہیں، دیکھتا ہے بہترین، سنتا ہے بہترین، سمجھ میں آتی ہے بات بہترین طریقے سے، رنگ روپ ہر چیز کی انجوائمنٹ، سب چیز اپنے عروج پر ہوتی ہے، میکسیمم ہوتی ہے، پھر کیا ہوتا ہے، عمر ڈھلنی شروع ہوتی ہے، ہر چیز میں کمی آنے لگتی ہے۔ ایک دن تھا جب آپ کی شادی ہوئی تھی، آپ نے شادی کا جوڑا پہنا تھا، لوگ تعریف کرتے نہیں تھکتے ہوں گے، 25 سال کے بعد آپ وہی شادی کا جوڑا پہن کر کھڑی ہو جائیں، لوگ ہنسنا شروع کر دیں گے، تو کیا بدل گیا؟ جوڑا تو نہیں بدلا، ہو سکتا ہے اچھی کوالٹی کا ہو، ویسے کا ویسا ہی رکھا ہو، کیا گھٹ گیا؟ روپ گھٹ گیا نا، اب سوٹ نہیں کرتا، اسی طرح سنائی نہیں دیتا، دو دو دفعہ کہنا پڑتا ہے لوگوں سے، بتاؤ ہیں کیا کہہ رہے ہو جی، بار بار کہنا پڑتا ہے، نظر نہیں آتا، اپنی عینک نہیں ملتی، سوچتے ہیں اپنے عینک ڈھونڈنے کے لیے بھی ایک اور عینک ہونی چاہیے، سمجھ بات نہیں آتی، بھوک نہیں لگتی، کھانا اتنا موجود ہے کھایا نہیں جاتا، جو کھا لیں تو وہ صحت میں نہیں بلکہ بیماری ہی میں اضافہ کرتا ہے، ہر چیز گھٹ گئی، سماعت گھٹ گئی، بصارت گھٹ گئی، روپ گھٹ گیا، بھوک گھٹ گئی، صحت گھٹ گئی، زندگی تو اور دنیا تو اپنی تمام تر رانائیوں کے ساتھ موجود ہے، اپنا حصہ کم سے کم سے کم انسان کا ہوتا چلا جاتا ہے، اور پھر اتنی تنگ ہو جاتی ہے دنیا، اتنی تنگ ہو جاتی ہے کہ ہزاروں گز کے بنے ہوئے گھروں میں بھی جگہ نہیں ہوتی، اور بالآخر لوگ لے جا کر 2 گز کے گڑھے میں ڈال کر آ جاتے ہیں۔ تو جس انسان کی کمزوری کا، محتاجی کا، بے بسی کا یہ حال ہو، کیا وہ اللہ پہ غالب آ سکتا ہے؟ کیا اس کو یہ چیز زیب دیتی ہے کہ اللہ کے کلام کے جواب میں حجتیں پیش کرے، یا بحثیں کرے، یا اپنی محدود سی اتنی ذرہ برابر عقل پر وہ اللہ کے احکامات کو تولنے کھڑا ہو جائے؟ اس کو تکبر زیب نہیں دیتا جب وہ اتنا کمزور ہے؟ افہم الغالبون، تو کیا یہ غالب آئیں گے؟ قل، کہہ دیجئے، انما انذرکم بالوحی، میں تو وحی کی بنا پر تم کو خبردار کر رہا ہوں، مگر بہرے پکار کو نہیں سنا کرتے جبکہ انہیں خبردار کیا جائے، اور اگر تیرے رب کا عذاب ذرا سا ان کو چھو جائے تو ابھی چیخ اٹھیں کہ ہائے ہماری کمبختی، بے شک ہم خطاوار تھے۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، قیامت کے روز ہم ٹھیک ٹھیک تولنے والے ترازو رکھیں گے، پھر کسی شخص پر ذرہ برابر ظلم نہ ہوگا، جس کا رائی کے دانے کے برابر بھی کچھ کیا دھرا ہوگا وہ ہم سامنے لے آئیں گے، اور حساب لگانے کے لیے ہم کافی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، میزان پر ایک فرشتہ مقرر ہوگا اور ہر انسان کو اس میزان کے سامنے لایا جائے گا، اگر اس کی نیکیوں کے پلڑے بھاری ہوں گے تو فرشتہ اعلان کرے گا، جس کو سب اہل محشر سنیں گے، کہ فلاں شخص کامیاب ہو گیا، دعا کیجئے اللہ سے کہ آپ کا نام پکارا جائے، ہم سب سنیں، اور کہا جائے کہ یہ فلاں بن فلاں یہ کامیاب ہو گئیں، اور اس کو کبھی محرومی نہیں ہوگی۔ اور اگر نیکیوں کا پلڑا ہلکا رہا تو اعلان کیا جائے گا، اور جس کو سب اہل محشر سنیں گے، کہ یہ فلاں بن فلاں محروم ہو گیا۔ تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہم ان لوگوں میں شامل نہ ہوں۔ اور کتنی بلیغ مثال ہے نا, حبتن من خردلن, رائی کا دانا آپ نے دیکھا ہے کتنا ٹائنی ہوتا ہے, اتنا چھوٹا سا, اس کے برابر بھی عمل تول لیا جائے گا تو جس کو حساب کی فکر ہوگی وہ تو غافل رہ نہیں سکتا, ہو نہیں سکتا کہ وہ کہے اونلی اے منٹ, ایک منٹ یا ایک سیکنڈ میں ضائع کر دوں, یا یہ 10 روپے کی تو صرف بات ہے, یا تھوڑی سی انرجی, یا میں تھوڑی سی سماعت اللہ کی نافرمانی میں لگا دوں, یا میں تھوڑی دیر کے لیے اپنی آنکھوں سے اللہ کی نافرمانی میں کوئی چیز دیکھ لوں, اللہ چٹکی برابر چیز بھی لے آئے گا. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِّلْمُتَّقِينَ, پہلے ہم موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو فرقان اور روشنی اور ذکر عطا کر چکے ہیں ان متقی لوگوں کی بھلائی کے لیے جو بے دیکھے اپنے رب سے ڈریں اور جن کو حساب کی اس گھڑی کا کھٹکا لگا ہوا ہو. یہی بات ہے, پھر دیکھیں حساب کی بات ہے نا, جو کتابیں اللہ نے نازل فرمائی کیا مقصد تھا بتا دیا یہاں پر. فرقان, ضیاء اور ذکرا, کرائیٹیرین ہوتا ہے فرقان, کسوٹی, اپنی سوچ, اپنے ارادوں, اپنے اعمال کو اس کی کسوٹی پر پرکھو, قرآن کی روشنی میں پرکھو, قرآن پر تولو اپنے آپ کو کہ تم کتنے وزنی ہو اللہ کی نظر میں, اس کی روشنی میں اپنے آپ کو جانچو. ضیاء ہے یہ, نور ہے, روشنی ہے, اور ذکرہ ہے, بار بار یاد دلانی کراتا ہے قرآن ہم کو کہ اپنے اعمال پر نظر رکھنا, اپنے حساب کتاب کی فکر رکھنا, قیامت آنے والی ہے, ذرے ذرے کا حساب ہو جائے گا. وَهَذَا ذِكْرُ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ أَفَأَنتُمْ لَهُ مُنكِرُونَ, اور اب یہ بابرکت ذکر ہم نے نازل کیا ہے, پھر کیا تم اس کو قبول کرنے کے انکاری ہو؟ ہاں جی, اسی لیے لوگ انکار کرتے تھے کہ اس وجہ سے قرآن کو نہیں پڑھنا, اس مقصد کے لیے پڑھنے کو تیار نہیں تھے. مشرکین مکہ سے بھی اگر یہ کہہ دیا جاتا کہ تم قرآن کے الفاظ پڑھ لو, تمہارے مال میں برکت ہو جائے گی اور بہت سا تم کو اللہ کے ہاں ثواب مل جائے گا, مال اولاد دنیا تم پر کشادہ اور وسیع ہو جائے گی, تمہاری پریشانیاں دور ہو جائیں گی, بلائیں ٹل جائیں گی, بیماریاں چلی جائیں گی, صحت مل جائے گی, کاروبار چمک اٹھے گا, تمہارے بچے اپنے گھروں میں خوش رہیں گے, تو مجھے بتائیے ان کو اعتراض ہوتا قرآن کو پڑھنے میں؟ ہرگز نہ اعتراض ہوتا. آج ہم مسلمانوں کو بھی اس نظر سے قرآن پڑھنے میں کوئی اعتراض نہیں, ہم شوق سے قرآن خوانیاں کرواتے ہیں ان مقاصد کے لیے. یا یہ کہا جاتا کفار مکہ سے کہ تمہارے دنیا سے چلے جانے کے بعد پھر لوگ اس کو پڑھتے رہیں گے, تمہیں بخشتے رہیں گے, تمہاری آخرت بھی سنور جائے گی, وہ کہتے ہمیں اور کیا چاہیے. مسلمانوں کو بھی کوئی اعتراض نہیں ان مقاصد کے لیے قرآن کو پڑھنے میں. جس پر اعتراض ہے وہ کیا ہے, اس کو فرقان نہیں بنانا, اس کی روشنی میں اپنی زندگی اپنے اعمال کو نہیں دیکھنا, اور اس کے ذریعے سے یاد دہانی سے ڈرنے لگے ہیں, تو اس کے منکر ہیں, وہ بھی اسی کے منکر تھے. تو ہمیں بھی سوچنا ہے کہ ہم کس مقصد سے قرآن کو پڑھتے ہیں. وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ, اس سے بھی پہلے ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اس کی ہوشمندی بخشی تھی اور ہم اس کو خوب جانتے تھے. یاد کرو وہ موقع جبکہ اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا تھا, یہ مورتیں کیسی ہیں جن کے تم لوگ گرویدہ ہو رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا, ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی عبادت کرتے پایا. اس نے کہا, تم بھی گمراہ ہو اور تمہارے باپ دادا بھی صریح گمراہی میں پڑے ہوئے تھے. یہ سٹیٹمنٹ دیکھیں ذرا, اور ذرا آج کے اخبارات کو ذہن میں لائیے. اگر اس زمانے میں پریس ہوتا, ابراہیم علیہ السلام کا یہ سٹیٹمنٹ ریکارڈ ہو جاتا, کیسی کیسی سرخیاں لگتی اخباروں کے اندر, اور کیا کمنٹس ہوتے اس پر. جیسے کہ آج کے دانشور ہیں اور سوڈو انٹلیکچوئلز ہیں, بتائیے کیا کہتے. کہتے کہ یہ تو ججمنٹل ہو رہے ہیں, مذہب تو ذاتی معاملہ ہے, ریلیجن از اے پرسنل میٹر, ان کو کیا حق ہے کسی کو کہیں کہ تم گمراہ ہو؟ بھئی سب اپنی جگہ ٹھیک کر رہے ہیں, اللہ تو نیتوں کا حال جانتا ہے, اللہ تو دل کا معاملہ جانتا ہے, سب کو بخشے گا. ایسی یہ پروفیٹس آف ڈوم بنے بیٹھے ہیں, یوں کرو اور یہ نہیں کرو اور اللہ سزا دے گا اور تم غلط ہو. پھر وہی بات, سیلف اپوائنٹڈ کیپرز آف موریلٹی. لیکن نہیں, جو بات غلط ہے اس کو کہنا ہوگا, ججمنٹل ہونے کی بات نہیں ہے. ججمنٹل تو انسان کی ذاتی رائے ہوتی ہے, ہاں اس میں انسان اپنی ذاتی رائے سے بات نہ کرے کسی کے متعلق, لیکن جو بات اللہ نے فرما دی وہ ججمنٹل ہونے کا تو اللہ کو حق ہے نا. اللہ جج جو ہے, اللہ یعلم من خلق قرآن میں آتا ہے, کیا وہی نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا؟ تو اللہ ہے جج, اللہ ہوتا ہے ججمنٹل, اور اللہ کی ججمنٹس کو جو قبول کر لے اسی کی خیریت ہے, اسی کی نجات ہے. تو اللہ کی ججمنٹ کی روشنی لوگوں تک ضرور پہنچا دیجئے تاکہ وہ بھی اپنی غلطی اور اپنی صحیح چیزوں کو پہچان لیں. اور اگر انسان اس طرح کہہ دے کہ ریلیجن از اے پرسنل میٹر تو کوئی رسول تبلیغ ہی نہ کرتے. کیا ضرورت تھی ابراہیم علیہ السلام کو یہ کہنے کی؟ یہ نہ کہتے تو اپنا فرض نہ ادا کرتے, اللہ ناراض ہو جاتا. ہم سے بھی اللہ ناراض ہوگا اگر ہم نے ہر ایک کو کہا کہ ہاں تم بھی ٹھیک ہو, تم بھی ٹھیک ہو, تم بھی ٹھیک ہو. کیسے ہو سکتا ہے؟ سفید اور کالا رنگ برابر نہیں ہے, بیماری اور صحت برابر نہیں ہے. وہ کیسا ڈاکٹر ہے کہ جو صحت مند سے بھی کہے کہ تم بھی ٹھیک ہو اور جو مرنے والا ہے کینسر سے کہے تم بھی ٹھیک ہو؟ وہ تو مجرم ہو گیا نا. کیوں نہیں بتایا اس نے کہ تم بیمار ہو تاکہ وہ علاج کرے؟ اب لڑنے لگ جائیں ڈاکٹر سے کہ یو آر ججمنٹل. آپ تو بلا وجہ ججمنٹل ہوتے ہیں. ٹراما کر دیا نا اس کو کہہ کر کہ تمہیں کینسر ہے. تو یہ کون سی بات ہوئی عقل کی؟ اس کو بتائیں گے بیمار ہو تو ٹھیک کرے گا اپنے آپ کو. بالکل اسی طرح اگر ہم حق کو اور سچائی کو صرف صرف اپنی ذات تک محدود رکھیں گے, خود خود اپنے گھروں میں بیٹھ کے نماز روزہ کرتے رہیں گے اور ہم قرآن سنتے سناتے رہیں گے اور دوسروں تک اس کو نہیں پہنچائیں گے, تو نیکی اور خیر تو کبھی پھیلے گی نہیں. تو یہ بتانا نہایت ضروری ہے. ہمارا اپنا قرآن سننا بھی ضروری ہے, دوسروں تک پہنچانا بھی بہت ضروری ہے. اس کو جتنے لوگوں کو آپ لا سکتی ہیں لے کر آئیے, یہاں لا سکتی ہیں یہاں لائیے, کہیں اور قرآن آج کل پڑھا سنایا جا رہا ہے وہاں ان کو بھیجیے. رمضان قرآن کا مہینہ ہوتا ہے, دل خاص طور پہ نرم پڑے ہوئے ہوتے ہیں, انسان کی عنابت اپنے رب کی طرف زیادہ ہوتی ہے. تو پیغام تو پہنچانا ہے, ضروری ہے. ابراہیم علیہ السلام نے بھی پیغام پہنچایا لیکن قوم نے بات نہ سنی. قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین, بولے تو ہمارے سامنے اپنے اصلی خیالات پیش کر رہا ہے یا مذاق کرتا ہے؟ اس نے جواب دیا, نہیں بلکہ فی الواقع تمہارا رب وہی ہے جو زمین اور آسمانوں کا رب اور ان کا پیدا کرنے والا ہے. اس پر میں تمہارے سامنے گواہی دیتا ہوں اور اللہ کی قسم میں تمہاری غیر موجودگی میں تمہارے بتوں کی ضرور خبر لوں گا. چنانچہ اس نے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور صرف ان کے بڑے کو چھوڑ دیا کہ شاید وہ اس کی طرف رجوع کریں. انہوں نے جب اپنے بتوں کا حال آ کر دیکھا تو کہنے لگے, ہمارے خداؤں کا یہ حال کس نے کر دیا؟ یہ بڑا ہی کوئی ظالم تھا. بعض بولے, ہم نے ایک نوجوان کو ان کا ذکر کرتے سنا تھا جس کا نام ابراہیم ہے. انہوں نے کہا, تو پکڑ لاؤ اسے سب کے سامنے تاکہ لوگ دیکھ لیں, یعنی کیا اس کا ہم حال کرتے ہیں. انہوں نے پوچھا, کیوں ابراہیم, تو نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ حرکت کی ہے؟ اس نے جواب دیا, بلکہ یہ سب کچھ تو ان کے اس سردار نے کیا ہے, انہی سے پوچھ لو اگر یہ بولتے ہوں. ابراہیم علیہ السلام نے سارے بتوں کو توڑا, بڑے کو چھوڑ دیا, اور روایات میں آتا ہے کہ جو آلہ واردات تھا کلہاڑی وہ بھی بڑے کے کندھے پر رکھ دی. جب لوگ آئے تو کہا کہ یہ ہے نا بڑا, اس اپنے گرو سے پوچھو, دیکھو سرکمسٹانشل ایویڈنس تو بتا رہا ہے, کلہاڑی اسی کے پاس سے نکل آئی ہے, اب اسی نے یہ کام کیا ہوگا. تم ذرا پوچھو نا ان بےچارے مظلوموں سے, ان پر کیا گزری, کس نے یہ کام کیا ان کے ساتھ. ان کانو ینتقون, اگر یہ بولتے ہوں. فرجعوا الی انفسہم, یہ سن کر وہ لوگ اپنے ضمیر کی طرف پلٹے, خیال آیا ان کو. فقالوا انکم انتم الظالمون, دلوں میں کہنے لگے, واقعی تم خود ہی ظالم ہو. ضمیر جاگا, حق کا نور زندگیوں میں جگمگایا, یہی موقع تھا کہ فائدہ اٹھا لیتے. ایک بند کمرہ, اندھیرا کمرہ جس میں کے لوگ موجود ہیں اور اگر اس میں رہ گئے تو تباہی اور بربادی اور ہلاکت ہے ان کے لیے. اتنے میں کہیں اس کمرے میں ایک دروازہ کھلتا ہے, روشنی کی کرن داخل ہوتی ہے, لپک کر دروازے پر پہنچ جائیں گے لوگ, اس کمرے سے باہر نکلیں گے, اس روشنی سے فائدہ اٹھائیں گے. ان کی زندگیوں میں بھی ہدایت کا نور چمکا, جادوگروں کی زندگی میں جیسے چمکا تھا. انہوں نے اس مہلت سے فوراً اس موقع سے فائدہ نہ اٹھایا, ہدایت کا دروازہ دوبارہ بند ہو گیا. وہ ہم کہتے ہیں نا کہ اپرچونٹی ڈز ناٹ ناک ٹوائس, موقع بار بار نہیں آتا. بالکل اسی طرح ہدایت بھی ہے, ہدایت بار بار نہیں آتی. ہر انسان کے دل پر زندگی میں کبھی نہ کبھی ہدایت ضرور دستک دیتی ہے آ کر. اس موقع سے فائدہ اٹھا کے انسان اپنا دل کھول لے, ہدایت مل جاتی ہے. اور اس کو ہدایت کھٹکھٹاتی محسوس ہو اور دل نہ کھولے تو ہدایت بھی بہت غیور مہمان کی طرح ہے, بہت باعزت مہمان کی طرح ہے, وہ لوٹ جاتی ہے, نہیں آتی دوبارہ. تو گائیڈنس کو ڈیلے نہیں کرنا چاہیے, فوراً انسان قبول کر لے. انہوں نے ڈیلے کر دیا. ثم نکسوا علی رؤوسہم, مگر پھر ان کی مت پلٹ گئی اور بولے, تو جانتا ہے کہ یہ بولتے نہیں, ابراہیم علیہ السلام نے کہا، پھر کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ان چیزوں کو پوج رہے ہو جو نہ تمہیں نفع پہنچانے پر قادر ہے نہ نقصان؟ تف ہے تم پر اور تمہارے ان معبودوں پر جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر پوجا کر رہے ہو، کیا تم کچھ بھی عقل نہیں رکھتے؟ انہوں نے کہا، حرقوہ وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، جلا ڈالو اس کو اور حمایت کرو اپنے خداؤں کی اگر تمہیں کچھ کرنا ہے. کیا بے بس خدا ہیں کہ جن کا ڈیفنس ان کو کرنا پڑتا ہے؟ یہ اپنے خداؤں کی حفاظت کر رہے تھے اور اللہ اپنے بندے کی حفاظت کر رہا تھا. قلنا، ہم نے کہا، یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی بن جا ابراہیم علیہ السلام پر. انہوں نے آگ جلائی، ابراہیم علیہ السلام کود پڑے اس کے اندر. اس کو دیکھیے، یہ ہدایت کا سفر اور اس کی مختلف منزلیں ہیں جو بتائی جا رہی ہیں. ہدایت حاصل کرنا، ہدایت پر آنا دراصل واقعی ایک سوچا سمجھا فیصلہ ہوتا ہے، عقل اس میں انوالو ہوتی ہے، لیکن بس یہ سمجھی سٹیپنگ سٹون ہے عقل. اس کے بعد جو باقی ہدایت کا سفر ہے اس میں صرف عقل کی ضرورت نہیں ہوتی. اگر ہم صرف ساری زندگی عقل کی بات مانتے رہیں تو وہ تو ہم کو سیلف پریزرویشن سکھاتی ہے. ابراہیم علیہ السلام کو عقل نے کیا کہا ہوگا کہ دیکھو تم ایک ہی تو اللہ کا نام لینے والے ہو یہاں پر، اگر تم بھی جل گئے اور تم بھی ہلاک ہو گئے تو یہ بتاؤ کہ آخر ان لوگوں کو پھر دین کی بات کون سکھائے گا، دین کا کام کون کرے گا؟ تو عقل تو سیلف پریزرویشن سکھاتی ہے، اپنے آپ کو تم یہاں کے نقصان سے بچاؤ. کیا چیز ہے جو کہ اپنا آپ اور اپنی ذات کو نقصان میں ڈالنا گوارا کر لیتی ہے؟ وہ جذبات ہیں. جذبات اور خاص طور پہ محبت، محبت پر قربانی دینا سکھاتی ہے. تو یہ ابراہیم علیہ السلام جو ہیں، ان کی عقل نے یہ ان کو نہیں ہمت دی کہ وہ آگ میں کود جائیں، یہ جذبات تھے، یہ ان کی محبت تھی ان کے رب کے ساتھ کہ جس نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے کود جاؤ اپنے رب کے لیے، جل بھی گئے تو کیا ہوا. تو یہ اس قسم کی ایکسٹریم قربانیاں محبت دلواتی ہے. اور اگر اللہ سے غیر جذباتی، ٹھنڈا ٹھنڈا، فارمل، ڈسٹنٹ قسم کا تعلق ہے تو ایسے لوگ قربانی نہیں کر سکتے. وہ شعر ہے نا، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی. تو یہ عاشق ہونا بڑی چیز ہے اور بڑی خوش قسمتی ہے کہ انسان اپنے رب کا عاشق ہو جائے. وَأَرَادُ بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، وہ چاہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ برائی کریں مگر ہم نے ان کو بری طرح ناکام کر دیا، اور ہم اسے اور لوط علیہ السلام کو بچا کر اس سرزمین کی طرف نکال لے گئے جس میں ہم نے دنیا والوں کے لیے برکتیں رکھی ہیں، اور ہم نے اسے اسحاق علیہ السلام عطا کیا اور یعقوب علیہ السلام اس پر مزید، اور ہر ایک کو صالح بنایا، اور ہم نے ان کو امام بنا دیا جو ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے تھے، اور ہم نے انہیں وحی کے ذریعے نیک کاموں کی اور نماز قائم کرنے کی اور زکوٰۃ دینے کی ہدایت کی، اور وہ ہمارے عبادت گزار تھے. وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا سَوْءًا فَاسِقِينَ، اور لوط علیہ السلام کو ہم نے حکم اور علم بخشا اور اسے اس بستی سے بچا کر نکال دیا جو بدکاریاں کیا کرتی تھی. در حقیقت وہ بڑی ہی بری فاسق قوم تھی، اور لوط علیہ السلام کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا، وہ صالح لوگوں میں سے تھا. اور یہی نعمت ہم نے نوح علیہ السلام کو دی، یاد کرو جبکہ ان سب سے پہلے اس نے ہمیں پکارا تھا، ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے اور اس کے گھر والوں کو کرب عظیم سے نجات دی، اور اس کی قوم کے مقابلے میں اس کی مدد کی جس نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا تھا، وہ بڑے برے لوگ تھے. فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ، بس ہم نے ان سب کو غرق کر دیا. اور اسی نعمت سے ہم نے داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو سرفراز کیا، یاد کرو وہ موقع جبکہ وہ دونوں ایک کھیت کے مقدمے میں فیصلہ کر رہے تھے جس میں رات کے وقت دوسرے لوگوں کی بکریاں پھیل گئی تھیں اور ہم ان کی عدالت خود دیکھ رہے تھے. اس وقت ہم نے صحیح فیصلہ سلیمان کو سمجھا دیا، حالانکہ حکم اور علم ہم نے دونوں ہی کو عطا کیا تھا. داؤد علیہ السلام کے ساتھ ہم نے پہاڑوں اور پرندوں کو مسخر کر دیا تھا جو تسبیح کرتے تھے، اس فعل کے کرنے والے ہم ہی تھے. اور ہم نے اس کو تمہارے فائدے کے لیے ذرہ بنانے کی صنعت سکھا دی تھی تاکہ تم کو ایک دوسرے کی مار سے بچائے، پھر کیا تم شکر گزار ہو؟ ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. اور سلیمان علیہ السلام کے لیے ہم نے تیز ہوا کو مسخر کر دیا تھا جو اس کے حکم سے اس سرزمین کی طرف چلتی تھی جس میں ہم نے برکتیں رکھی ہیں، ہم ہر چیز کا علم رکھنے والے ہیں. یہاں تک آپ دیکھیے کہ انبیاء کا ذکر آ رہا ہے، اور کس طرح، کیا ان کی شان یہاں پر ہے، بڑی خوبصورت ہے سورہ انبیاء. ایک اور ہی انداز سے انبیاء کا ذکر ہے، جو نیکیاں ہیں جو آخرت انہوں نے سمیٹی اور لوگوں کو آخرت کا فائدہ انہوں نے پہنچایا، وہ تو اپنی جگہ حقیقت مسلم ہے. ایک اور اینگل یہاں پر نظر آئے گا آپ کو کہ انبیاء ہوتے ہوئے انہوں نے دنیا میں بھی بہت سی ایجادات کی، انوینٹرز بھی تھے، سائنس کی ترقی ہوئی ان کے زمانے میں، بڑی سائنس کی پروگرس ہوئی، اور دنیا والوں کو بھی انہوں نے دنیا میں مختلف ایجادات کر کے بڑا فائدہ پہنچایا. صحیح امن دنیا میں اسی وقت واقعی قائم ہو سکتا ہے جبکہ حکومت میں جو لوگ ہیں اور جو سائنس کی ڈسکوریز کر رہے ہیں یہ متقی لوگ ہوں، حکومت بھی متقیوں کے پاس ہو، علم بھی متقیوں کے پاس ہو. اس سے بھلائی ہی بھلائی پھیلتی ہے، اتنی بھلائی پھیلتی ہے کہ جو نیک لوگ ہیں وہ تو ظاہر ہے کہ اپنی ساری توانائی نیک کاموں میں لگائیں گے، جو شریر لوگ ہوتے ہیں، شر پھیلانے والے ہوتے ہیں، ان کو بھی اس طرح کارنر کر لیا جاتا ہے، ایسے ان کو ہارنس کر لیا جاتا ہے، جکڑ دیا جاتا ہے کہ وہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ اپنے شر کی قوت کو استعمال نہ کریں، بلکہ جو بھی ان کی قوتیں ہوتی ہیں وہ بھی کنسٹرکٹیو اور مثبت کاموں میں لگا دی جاتی ہیں، جس کا ذکر آگے آیا. وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ. اور شیاطین میں سے بھی ہم نے ایسے بہت سو کو اس کا تابع کر دیا تھا جو کہ اس کے لیے غوطے لگاتے تھے اور اس کے سوا دوسرے کام کرتے تھے، ان سب کے نگران ہم ہی تھے. یہاں تک ہم دیکھتے ہیں ایسے انبیاء کا ذکر آیا جن کو اللہ نے نعمتیں دی اور اس کے ذریعے سے شکر کی اعلی مثالیں انبیاء نے قائم کی. اب آگے کچھ مثالیں آ رہی ہیں ایسے نبیوں کی کہ جن پر آزمائشیں آئیں اور صبر کے اعلی مظاہرے انہوں نے کرے. انبیاء کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہر طرح کی بہترین مثالیں، بہترین نمونے، بہترین رول ماڈلز ہمارے سامنے پیش فرما دیتا ہے. وایوب اذ نادى ربه انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. اور یہی ہوشمندی اور حکم اور علم کی نعمت ہم نے ایوب کو دی تھی علیہ السلام، یاد کرو جب اس نے اپنے رب کو پکارا، مجھے بیماری لگ گئی ہے اور تو ارحم الراحمین ہے. ہم نے اس کی دعا قبول کی اور جو تکلیف اس کو تھی اس کو دور کر دیا، اور صرف اس کے اہل و عیال ہی اس کو نہیں دیے بلکہ اس کے ساتھ اتنے اور بھی دیے اپنی خاص رحمت کے طور پر، اور اس لیے کہ یہ ایک سبق ہو عبادت گزاروں کے لیے. کیا سبق ہے عبادت گزاروں کے لیے؟ کہ عبادت کے باوجود نعمتیں جا سکتی ہیں، آزمائشیں آ سکتی ہیں، رب سے بدگمان نہیں ہونا، اللہ سے تعلق کو مضبوط رکھنا ہے اور سوچ لینا ہے کہ یقیناً اس میں میری بہتری ہوگی. آزمائش کے بعد جب دنیا وسیع ہوتی ہے، کشادہ ہوتی ہے، دوبارہ دنیا وسیع ہو جاتی ہے، آزمائش گزر جاتی ہے. جیسے ایوب علیہ السلام کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ تکلیفیں گزر گئیں، انہوں نے صبر کیا، اللہ نے اسے زیادہ ان کو مزید نعمتوں سے نواز دیا. واسماعیل و ادریس و ذل کفل کل من الصابرین. اور یہی نعمت اسماعیل اور ادریس علیہ السلام اور ذل کفل کو دی، یہ سب صابر لوگ تھے اور ان کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا، وہ صالحوں میں تھے. و ذنون اور مچھلی والے کو بھی ہم نے نوازا. اذ ذهب مغاضبا، یاد کرو جب وہ بگڑ کر چلا گیا تھا. فظن ان لن نقدر علیہ، اور سمجھا تھا کہ ہم اس پر گرفت نہ کریں گے. فنادى فی ظلمات، آخر اس نے پکارا تاریکیوں میں سے. ایک تو مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، یونس علیہ السلام کا یہاں ذکر ہے، اوپر سے سمندر کا اندھیرا، اوپر سے غموں کا اندھیرا، اللہ کو پکارا وہاں پر. اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. نہیں ہے کوئی اللہ، نہیں ہے کوئی معبود مگر تو، پاک ہے تیری ذات، بے شک میں نے قصور کیا تھا. اب آپ دیکھیے کہاں ہے یونس علیہ السلام؟ مچھلی کے پیٹ میں ہے. کتنے لوگ یونس علیہ السلام کے ساتھ ہیں؟ ایک بھی نہیں ہے، تنہا ہے بالکل. یونس علیہ السلام نے کتنی دفعہ یہ کلمہ پڑھا، یہ مبارک آیت، یہ آیت کریمہ پڑھی تو ان کو نجات ملی؟ کوئی گنتی کر رہا تھا؟ کوئی گنتی نہیں کر رہا تھا. ہو سکتا ہے کئی دفعہ پڑھا ہو، ہو سکتا ہے ایک ہی دفعہ پڑھا ہو اور اللہ کی رحمت کو جوش آ گیا ہو. تو اصل چیز تعداد نہیں ہے، الہا ہے، زاری ہے، دل کا تعلق ہے اپنے رب کے ساتھ. پھر دیکھیے کہ وہ کس کو وسیلہ بنا رہے ہیں. اتنی بات تو ان آیات سے ہمارے سامنے آ گئی، کچھ نہ کچھ خطا ان سے ہو گئی تھی، لیکن یہ نہیں سوچا انہوں نے کہ میں تو اب خطا کر چکا ہوں، اللہ میری بات تھوڑی سنے گا، اب میں کسی اور کو وسیلہ بناؤں کہ پھر وہ میری بات اللہ تک پہنچا دے. نہیں، بلکہ خود یہ دعا کی. بہت سے سبق ہیں، انبیاء رول ماڈل ہیں ہمارے لیے، استاد کی طرح ہیں. دعا مانگنا بھی اللہ ہم کو انبیاء کے ذریعے سے سکھاتا ہے کہ دعا مانگنی ہے تو اس طرح سے مانگو. فاستجبنا له ونجیناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنین. تب ہم نے اس کی دعا قبول کی اور غم سے اس کو نجات بخشی، اسی طرح ہم مومنوں کو بچا لیا کرتے ہیں. اب کوئی سوچے کہ یونس علیہ السلام تو نبی تھے تو دو چار دفعہ پڑھنا بھی ان کے لیے کافی ہو گیا، تو ہم تو گناہگار بندے ہیں تو ہم کو تو بہت زیادہ دفعہ پڑھنا ہوگا. پھر آپ دیکھیں، کوانٹیٹی اصل چیز نہیں ہے، کوالٹی اصل چیز ہے. حدیث میں آتا ہے کہ ذنون کی دعا جو انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں مانگی تھی، اسے جو مسلمان اپنے کسی مقصد کے لیے ان کلمات کے ساتھ دعا کرے گا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا. کوئی مشکل آئے ہماری زندگی میں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آپ اس کلمے کو پڑھتی رہیے. جب ہم نے خود اس کو پڑھنے کا طریقہ تبدیل کر دیا تو سنت کی برکت بھی ہماری زندگی سے نکل گئی اور ہم اس دعا کو مانگنے سے محروم ہو گئے. اب ہم سوچتے ہیں کون اتنے لوگوں کو جمع کرے، اس کے بعد پھر ان کا اتنا کھانے پینے کا انتظام کرے، پھر ہم 1,25,000 دفعہ اس کو بیٹھ کر پڑھیں. جب اتنے سارے خود ساختہ اضافے دین میں ہم نے کر لیے، ہم اصل سے بھی چلے گئے. حدیث میں آتا ہے، احب الدین الی اللہ الحنیفیت السمحت. اللہ کا وہ دین بہت پسند ہے جو سچا، سیدھا، آسان ہو، ہلکی پھلکی چیز ہے، ہر کوئی پڑھ سکتا ہے اس کو، کوئی جلالی نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے اس کے اندر، بس صحیح طرح پڑھنا ہے. انی کنتو پڑھنا ضروری ہے، کنتو کا پیش بہت اہم ہے. اگر کہیں کنتا پڑھ لیا اس کو تو مطلب ہو جائے گا کہ اللہ تو ظالم ہے. صبر، زیر پیش، یہ بہت اہم چیز ہے. فاستجبنا له ونجیناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنین. وزکریہ، اور زکریہ علیہ السلام کو جب اس نے اپنے رب کو پکارا، اے پروردگار مجھے اکیلا نہ چھوڑ اور بہترین وارث تو ہی ہے، بس ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے یحییٰ عطا کیا اور اس کی بیوی کو اس کے لیے درست کر دیا. یہ لوگ نیکی کے کاموں میں دوڑ دھوپ کرتے تھے اور ہمیں رغبت اور خوف کے ساتھ پکارتے تھے اور ہمارے آگے جھکے رہا کرتے تھے. یہ ہے دعاؤں کی قبولیت کا کرائیٹیرین. یہ کام کرو پھر دعا کرو تو دیکھو کیسے قبول ہوگی. ہمارا مسئلہ یہ ہو گیا کہ ہم سیریمنی میں اور تعداد کی فکر میں اتنا زیادہ پڑ گئے ہیں کہ دعا کی اصل روح سے غافل ہو گئے. ابراہیم بن ادھم سے کسی نے پوچھا کہ دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی. انہوں نے جواب دیا، تم نے اللہ کو پہچانا مگر اس کا حق نہ ادا کیا، تم نے قرآن پڑھا مگر اس پر عمل نہ کیا، تم نے محبت رسول کا دعویٰ کیا لیکن سنت پر عمل نہ کیا، تم نے جنت کو چاہا مگر اس میں داخلے کے لیے عمل نہ کیا، تم نے شیطان سے دشمنی کا دعویٰ کیا مگر اس کی مخالفت نہ کی، موت کو حق جانا مگر عافیت کا سامان نہیں کیا، تو ایسے شخص کی دعائیں بھلا کیسے قبول ہوں گی. والتی احسنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. اور وہ خاتون یعنی مریم علیہ السلام جس نے اپنی عصمت کی حفاظت کی تھی، ہم نے اس کے اندر اپنی روح سے پھونکا اور اسے اور اس کے بیٹے کو دنیا بھر کے لیے نشانی بنا دیا. یہ تمہاری امت حقیقت میں ایک ہی امت ہے اور میں تمہارا رب ہوں، بس میری عبادت کرو. لیکن انہوں نے آپس میں اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا. سب کو ہماری طرف پلٹنا ہے. فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّ لَهُ كَاتِبُونَ. پھر جو نیک عمل کرے گا اس حال میں کہ وہ مومن ہو تو اس کے کام کی ناقدری نہ ہوگی اور اسے ہم لکھ رہے ہیں. ہم پڑھتے آئے ہیں قرآن میں اب تک بھی اور بار بار ذکر آیا ہے عمل صالح کا، تو یہاں پہ ذرا عمل صالح کو بھی ہم تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. کوئی عمل، کوئی سا بھی عمل صالح عمل کب ہوتا ہے؟ کھانا پکانے ہی سے ذرا ہم سمجھنے کی کوشش کریں. سب سے پہلے تو ارادہ کہ کھانا پکانا ہے مجھ کو, ہمت جمع کی, عمل شروع کر دیا, پھر چیزیں جمع کرتے ہیں, انگریڈینٹس کو جمع کرتے ہیں, اور جو طریقہ ہوتا ہے, جو ریسیپی ہوتی ہے, اس کے حساب سے پھر وہ کھانا پکایا جاتا ہے. اسی حساب سے پکاتے ہیں, ریسیپی کو فالو کرتے ہیں, اتنا ہی سامان ڈالتے ہیں جو لکھا ہوتا ہے. ریشیو پروپورشن کا, تناسب کا بھی ہم بہت خیال رکھتے ہیں اس کے اندر. اگر دو چمچ چینی لکھی ہو تو دو چمچ ہی ڈالیں گے, اگر انڈے نہیں لکھے تو انڈے نہیں ڈالیں گے. یہ نہیں کہیں گے کہ لکھا نہیں ہے تو کیا ہوا, منع بھی تو نہیں کیا, تو ڈالیں پھر. انڈے بھی ڈال دیں, چینی بھی ڈال دیں, مرچیں بھی ڈال دیں, ہلدی بھی ڈال دیں, گھی بھی ڈال دیں اور بیکنگ پاؤڈر بھی ڈال دیں, پھر دیکھیں ذرا کیا شامت آتی ہے میاں کے ہاتھوں. اگر دو کے بجائے چھ چمچ ڈال دیں گے تو بھی ڈش خراب ہو جائے گی. اور لاجک یہ دیں کہ دو چمچ لکھا تھا, یہ تو نہیں کہا تھا کہ چھ مت ڈالنا, ڈش خراب ہو جائے گی. تو ریشیو پروپورشن بہت ضروری ہے, تب کھانا اچھا پکے گا. ادھورا بھی نہیں چھوڑتے اپنے کھانے کو, کچا بھی نہیں چھوڑ دیتے اس کو, مکمل کرتے ہیں, پھر نگرانی کرتے رہتے ہیں خراب نہ ہو جائے. اچھا خاصا پک گیا, بہت مزے کی آپ کی ڈش بن گئی, لیکن پتہ نہیں کیا خیال آیا کہ اس میں بعد میں نمک ڈال دیا یا چولہا تیز کر دیا, سب بنی بنائی چیز بگڑ گئی, ساری محنت, سارا سرمایہ ضائع ہو گیا. بالکل یہی اعمال کا معاملہ ہے. سب سے پہلے نیت اور ارادہ, اللہ کو راضی کرنا ہے. اس کے بعد انگریڈینٹس, علم حاصل کرنا ہے. علم ہمیں بتائے گا, جب کوئی ڈش نہیں پک سکتی بغیر ریسیپی کے تو مجھے بتائیں کہ عمل کیسے ہوگا جب تک طریقہ نہ آتا ہو. پھر جو ریسیپی ہے, ریسیپی کیا ہے؟ رحمت للعالمین کا بتایا ہوا طریقہ, جو طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا اسی طرح کرنا ہے, وہی تناسب رکھنا ہے, وہی طریقہ رکھنا ہے. دو سجدے بتا دیے ایک رکعت میں, دو ہی سجدے کرنے ہیں, تین کریں گے عبادت خراب ہو جائے گی ہماری. پھر نیکی ادھوری نہ ہو, نماز ہو تو پوری ہو, پابندی کے ساتھ, پانچ وقت, وقت کی پابندی کے ساتھ ہو. یہ نہ ہو کہ دو پڑھ لیں اور تین پڑھ لیں اور دو قضا ہو گئیں, نہیں. آدھی نماز پڑھیں, ادھوری پڑھیں, بیکار ہے, مکمل ہو. اور سارا کام کرنے کے بعد, عمل کرنے کے بعد کوئی ایسا کام نہ کرے انسان کہ نیکی برباد ہو جائے. مثلا دکھاوا, نیکی برباد ہو جائے گی. یا کسی کی غیبت کر دی, کسی کو تکلیف پہنچا دی, تانا دے دیا, تو ہماری نیکیاں پھر اس کے اعمال نامے میں ٹرانسفر ہو جاتی ہیں. یہ کام بھی نہیں کرنا. تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ صالح عمل کر لینا وہ بھی آسان نہیں ہے, لیکن صالح عمل کو سنبھال کے رکھنا بڑا مشکل کام ہے کہ وہ کسی اور کے اعمال نامے میں نہ چلا جائے. اب اتنی محنت انسان کرے اور اس کو پھر جو ہے صلہ بھی نہ ملے, یہ تو بہت ناانصافی ہو گئی. تو یہی اللہ تعالیٰ نے بات یہاں فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کی کوشش کی ناقدری نہیں کرے گا. اعمال کا مٹی ہو جانا یہ تو پھر بہت ناقدری ہے. اور وہی ہم کو یہی بتاتی ہے کہ اعمال مٹی نہیں ہوں گے, جسم مٹی ہوں گے. اور ممکن نہیں ہے کہ جس بستی کو ہم نے ہلاک کر دیا ہو وہ پھر پلٹ سکیں, یہاں تک کہ جب یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں گے اور ہر بلندی سے وہ نکل پڑیں گے اور وعدے برحق کے پورا ہونے کا وقت قریب آ لگے گا, تو یکایک ان لوگوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی جنہوں نے کفر کیا تھا. کہیں گے, ہائے ہماری کمبختی, ہم اس چیز کی طرف سے غفلت میں پڑے ہوئے تھے, بلکہ ہم خطا کار تھے. بے شک تم اور تمہارے وہ معبود جنہیں تم پوچھتے ہو جہنم کا ایندھن ہے, وہیں تم کو جانا ہے. اس کے بارے میں بھی آپ سمجھ لیجئے کہ جو بات کہی گئی ہے کہ تمہارے معبود جہنم میں جائیں گے, اسے کون سے معبود مراد ہیں؟ وہ نہیں کہ جن کو لوگوں نے ان کی مرضی کے خلاف خدا بنا کر پوجنا شروع کر دیا, جیسا کہ ظلم عیسیٰ علیہ السلام پر لوگوں نے کیا کہ ان کو خدا بنا دیا. ان کی بات نہیں ہے یہاں, بات ان کی ہے جس نے کہ خود معبود بننا چاہا, جس نے چاہا کہ سب سے بڑھ کر میری اطاعت کی جائے چاہے اس میں اللہ کی نافرمانی ہی ہوتی رہے, ان کا ذکر ہے. تو ذکر کیا گیا, اور تمہارے وہ معبود جنہیں تم پوچھتے ہو جہنم کا ایندھن ہے, وہیں تم کو جانا ہے. اگر یہ واقعی خدا ہوتے تو وہاں نہ جاتے, اب سب کو ہمیشہ اسی میں رہنا ہے. لہم فیہا زفیر وہم فیہا لا یسمعون, وہاں وہ پنکاریں ماریں گے اور حال یہ ہوگا کہ اس میں کان پڑی آواز نہ سنائی دے گی. یہ جہنم کا حال ہے, ایک تو آگ کا شور ہوگا, اوپر سے لوگ اتنا روئیں گے, اتنا اتنا چیخیں گے، اتنا شور مچائیں گے تکلیف کی وجہ سے، اذیت کی وجہ سے، اور دوسرے یہ کہ آپس میں لڑ اتنا رہے ہوں گے، کان پڑی آواز سنائی نہ دے رہی ہوگی، اس قدر ہنگامہ ہوگا وہاں پر۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو اس عذاب سے بچائے۔ ان الذین سبقت لهم من الحسنی اولئک عنہا مبعدون، رہے وہ لوگ جن کے لیے ہماری طرف سے بھلائی کا پہلے ہی فیصلہ ہو چکا ہوگا، وہ یقیناً اس سے دور رکھے جائیں گے، اس کی سرسراہٹ تک نہ سنیں گے، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اپنی من بھاتی چیزوں کے درمیان رہیں گے۔ وہ انتہائی گھبراہٹ کا وقت ان کو پریشان نہ کرے گا، اور ملائکہ بڑھ کر ان کو ہاتھوں ہاتھ لیں گے کہ یہ تمہارا وہی دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، وہ دن جبکہ آسمان کو ہم یوں لپیٹ کر رکھ دیں گے جیسے تومار میں اوراق لپیٹ دیے جاتے ہیں، جس طرح پہلے ہم نے تخلیق کی ابتدا کی تھی اسی طرح ہم پھر اس کا اعادہ کریں گے۔ انا کنا فاعلین، ایک وعدہ ہے ہمارے ذمے اور یہ کام ہمیں بہرحال کرنا ہے۔ حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب زمینوں اور آسمانوں کو لپیٹ کر اپنے ہاتھ میں رکھ لے گا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے ساتوں آسمان اور زمین اور اس کی مخلوق اللہ کے ہاتھ میں ایک رائی کے دانے کے برابر ہوگی۔ متشابہ ہاتھ ہی ہیں لیکن اللہ کی عظمت کا ایک نقش تو بہرحال ہمارے دلوں پر قائم ہوتا ہے، اور جو سائنٹیفک حقائق اس کے اندر ہیں وہ آپ میں سے سائنس پڑھنے والے خود سمجھ سکتے ہیں کہ جب ایکسپینڈنگ یونیورس ہے، اسی طرح سائنٹسٹ سب کہتے ہیں کہ ایک جگہ ہی جا کے رک جائے گی، پھر یہ کولیپس کرنا شروع کرے گی، واپس بند ہونا شروع ہو جائے گی، اسی کا ذکر ہے یہاں پر۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ، یہ ایک وعدہ ہے ہمارے ذمے اور یہ کام ہمیں بہرحال کرنا ہے، اور زبور میں ہم نصیحت کے بعد بھی لکھ چکے ہیں کہ زمین کے وارث ہمارے نیک بندے ہوں گے، اس میں ایک بڑی خبر ہے عبادت گزار لوگوں کے لیے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے جو تم کو بھیجا ہے تو یہ دراصل دنیا والوں کے حق میں ہماری رحمت ہے۔ کتنا دل ہمارا خوش ہوتا ہے نا یہ آیت پڑھ کے کہ ہمارے پیارے نبی کی شان میں کیا بات کہی جا رہی ہے۔ آپ یقیناً رحمت للعالمین تھے اور آج بھی آپ رحمت للعالمین ہیں۔ رحمان کی رحمت، وہ جب جوش میں آئی، الرحمن علم القرآن، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن سکھایا، اور رحمت للعالمین پر اس قرآن کو نازل فرمایا۔ جو اس کتاب کو پڑھے وہ اللہ کی رحمت میں آ جائے، صرف الفاظ پڑھے، سمجھ میں کچھ بھی نہ آئے، تب بھی اللہ کی رحمت ہے۔ اس مجلس میں آ کر بیٹھ جائے جہاں یہ کتاب پڑھی پڑھائی جا رہی ہے، تو بھی اللہ کی رحمت اس پر نازل ہوتی ہے۔ اس پر عمل کرے تو سراسر رحمت ہے۔ بڑی بڑے کام تو رحمت ہیں ہی، جن کو کہ ہم نیکیاں جانتے ہیں، معمولی معمولی کام، آرڈینری روزمرہ کے روٹین کام، وہ بھی نیکی میں کنورٹ ہو جاتے ہیں اگر رحمت للعالمین کے بتائے ہوئے طریقے پر کیے جائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تو وہ چیز ہے جو کہ پیتل کو سونا بنا دیتی ہے، بیکار حقیر چیز کو اتنی قیمتی بنا دیتی ہے، غسل کے طریقے کو اتنا قیمتی کہ ہم اسے جنت خرید لیں، راستے سے پتھر ہٹا دیا اس سے بھی جنت مل جائے گی۔ چھوٹے چھوٹے کام، کھانا کھانے کا طریقہ، پانی پینے کا طریقہ، سونے کا طریقہ، جو آرڈنری ہماری ضرورت کے کام ہیں، ان کو عبادت بنا دیا، اس پیتل کو سونا بنا دیا، اگر وہ کام سنت کے حساب سے اور سنت کے مطابق کیے جائیں۔ تو یہ تو وہ مائیڈس ٹچ ہے نا، گولڈ کر دیتا ہے ہر چیز کو، اور سنت وہ زبردست چیز ہے۔ قل، کہہ دیجئے، انما یوحا الی انما الہکم الہ واحد، ان سے کہو میرے پاس جو وحی آتی ہے وہ یہ ہے کہ تمہارا خدا صرف ایک خدا ہے، پھر کیا تم سر اطاعت جھکاتے ہو؟ اگر وہ منہ پھیریں تو کہہ دو میں نے علل اعلان تم کو خبردار کر دیا ہے، اب یہ میں نہیں جانتا کہ وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے قریب ہے یا دور، اللہ وہ باتیں بھی جانتا ہے جو با آواز بلند کہی جاتی ہیں، اور وہ بھی جو تم چھپا کر کرتے ہو، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ شاید یہ دیر تمہارے لیے ایک فتنہ ہے اور تمہیں ایک وقت خاص تک کے لیے مزہ کرنے کا موقع دیا جا رہا ہے۔ قال رب احکم بالحق وربنا الرحمن المستعان علی ما تصفون، آخر کار رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے میرے رب، حق کے ساتھ فیصلہ کر دے، اور لوگوں، تم جو باتیں بناتے ہو اس کے مقابلے میں ہمارا رب رحمان ہی ہمارے لیے مدد کا سہارا ہے۔ سورۃ الحج، اس کے بارے میں اختلاف ہے، مدنی ہے یا مکی؟ بعض مصاحف میں آپ کو مکی لکھی بھی ملے گی، بعض میں مدنی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ اے لوگو، اپنے رب کے غضب سے بچو، حقیقت یہ ہے کہ قیامت کا زلزلہ بڑی ہولناک چیز ہے۔ دنیا کے کام دھندے ہو رہے ہوں گے، اسی طرح دن نکلا ہوا ہوگا، اچانک زمین ہلنی شروع ہو جائے گی۔ ابو سعید خدری سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں کیوں کر خوش اور بے غم ہو کر رہ سکتا ہوں، حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ سور والا فرشتہ سور کو اپنے منہ میں لیے ہوئے ہے اور اپنا کان سننے کے لیے لگا رکھا ہے، اس کی پیشانی خمیدہ اور جھکی ہوئی ہے، وہ انتظار کر رہا ہے کب اس کو سور کے پھونکنے کا حکم ہو اور وہ پھونک مار دے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، تو ہمیں آپ کا کیا حکم ہے، ہم کیا کریں اس قیامت کے دن کی ہولناکی سے بچنے کے لیے؟ آپ نے فرمایا، کہتے رہا کرو، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ کافی ہے ہمیں اور بہترین کارساز ہے۔ قیامت کے زلزلے کی انتہائی ویوڈ تصویر کشی قرآن کے اندر کی گئی ہے، کس طرح وہ زلزلہ آئے گا، اور آج کل جو ہم زلزلے کی تصویریں دیکھ رہے ہیں، اور آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ کیا ہولناکی ہوتی ہے۔ دنیا کے زلزلے تو آتے ہیں، جھٹکوں پہ جھٹکے لگتے ہیں، بلا آخر رک جاتے ہیں، لیکن جو قیامت کا زلزلہ ہوگا آتا رہے گا، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا جھٹکا، یہاں تک کہ کوئی چیز انسانوں کی بنائی ہوئی قائم نہیں رہے گی، نہ انسان قائم رہیں گے، سب ختم ہو کے رہ جائیں گے، سب مٹ جائیں گے۔ آپ دیکھیے، دنیا میں اگر پتا ہو کہ زلزلہ آنے والا ہے اور اس کا انتظام نہ کیا جائے تو لوگوں میں کتنا غصہ پیدا ہوتا ہے کہ جب پتا تھا کہ آنے والا ہے تو کیوں نہیں کیا، اور لوگوں کو بڑا بے وقوف سمجھا جاتا ہے کہ ان کو معلوم تھا زلزلہ آنے والا ہے، انہوں نے بچنے کا سامان کیوں نہ کیا۔ میں اور آپ اپنا سوچیں، اللہ نے پکی خبر دی ہے، یہ پروڈکشن ایسی معمولی کسی اخبار والے کی نہیں ہے، اللہ نے فرما دیا، ان زلزلہ تساتی شیء عظیم، قیامت کا زلزلہ انتہائی بڑی چیز ہے، تو ہم کیا کر رہے ہیں اس سے بچنے کے لیے؟ دن نکلا ہوا ہوگا، اچانک دنیا الٹی گھومنی شروع ہو جائے گی، ہر چیز ہل رہی ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زمین کی حالت اس کشتی کی سی ہوگی جو موجوں کے تھپیڑے کھا کر ڈگمگا رہی ہو، یا اس قندیل کی سی جس کو ہوا کے جھونکے بری طرح جھنجھوڑ رہے ہوں۔ یوم ترونھا تذھل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد۔ جس روز تم دیکھو گے، حال یہ ہوگا کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے سے غافل ہو جائے گی، ہر حاملہ کا حمل گر جائے گا۔ ظاہر ہے اب پیدائش کی ضرورت ہی نہیں رہی، اب تو ڈرامہ ختم، کوئی نئے کردار نہیں چاہیے، تو مزید انسانوں کی ضرورت بھی نہیں۔ اور لوگ تم کو مدہوش نظر آئیں گے، حالانکہ وہ نشے میں نہ ہوں گے، بلکہ اللہ کا عذاب ہی کچھ ایسا سخت ہوگا۔ لیکن لوگوں کی غفلت، ومن الناس، بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے بارے میں بحثیں کر رہے ہیں علم کے بغیر، اور ہر شیطان سرکش کی پیروی کرنے لگتے ہیں، حالانکہ اس کے تو نصیب ہی میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو اس کو دوست بنائے گا اسے وہ گمراہ کر کے چھوڑے گا اور عذاب جہنم کا راستہ دکھائے گا۔ لوگو، اگر تم زندگی بعد الموت کے بارے میں کچھ شک میں ہو، تو تم کو معلوم ہو کہ ہم نے تم کو مٹی سے پیدا کیا ہے، پھر نطفے سے، پھر خون کے لوتھڑے سے، پھر گوشت کی بوٹی سے جو شکل والی بھی ہوتی ہے اور بے شکل بھی۔ یہ کیوں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے؟ تاکہ تم پر حقیقت واضح ہو۔ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى، ہم جس نطفے کو چاہتے ہیں ایک وقت خاص تک رحموں میں ٹھہراتے ہیں۔ یہ بھی حقیقت ہے، آپ دیکھیں کہ ہر جاندار کا انکیوبیشن پیریڈ الگ ہے، ہاتھی کا الگ ہے، انسان کا الگ ہے، چوہے کا الگ ہے، بلی کا الگ ہے۔ کس نے یہ گیسٹیشن پیریڈز رکھے، کس نے پریگننسیز کی مدت معین کی کہ ہاتھی کے اتنے عرصے میں بچہ ہوگا اور انسان کے ہاں اتنے عرصے میں ہوگا، یہ اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں فرماتا ہے، وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا، پھر ہم تم کو ایک بچے کی صورت میں نکال لاتے ہیں تاکہ تم اپنی پوری جوانی کو پہنچو، اور تم میں سے کوئی پہلے ہی واپس بلا لیا جاتا ہے اور کوئی بدترین عمر کی طرف پھیر دیا جاتا ہے تاکہ سب کچھ جاننے کے بعد پھر کچھ نہ جانے۔ اور اس کے بعد انڈرسٹوڈ چیز کیا ہے؟ موت۔ قبر میں چلے جاتے ہیں انسان، سب انسان قبر میں چلے جاتے ہیں اور مٹی ہو کر مٹی میں مل جاتے ہیں، پورا سائیکل کمپلیٹ ہو گیا، مٹی سے شروع ہوئے تھے اور پھر مٹی ہو گئے۔ تو مٹی سے ابتدا ہوئی تھی، اس کا مطلب ہے کہ مٹی کے اندر حیات قبول کرنے کا مادہ ہے، زندگی شروع ہو سکتی ہے مٹی سے، اللہ کر سکتا ہے۔ تو پہلی دفعہ جس نے مٹی سے بنایا تو تم مر کے مٹی ہو جاؤ گے، دوبارہ کیوں نہیں اٹھا سکے گا تمہیں، کون سا مشکل ہے؟ لیکن آپ سوچیں، اتنے بڑے بڑے سائنٹسٹ، اتنے بڑے بڑے لوگ ہیں، عقل والے، ذہن والے، ڈگریز والے، لیکن ان کو یہ بات نہیں سمجھ آتی کہ مرنے کے بعد اٹھائے کیسے جائیں گے۔ اتنے کلیئر اللہ تعالیٰ یہاں پر ثبوت فراہم کر رہا ہے، غور کی ہمیں دعوت دے رہا ہے کہ دیکھو تو کیا مشکل ہے اللہ کے لیے۔ وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً، اور تم دیکھتے ہو زمین سوکھی پڑی ہے، پھر جہاں ہم نے اس پر مین برسایا یکایک وہ پھبک اٹھی اور پھول گئی، اور اس نے ہر قسم کی خوشنما نباتات اگلنی شروع کر دی۔ یہ سب کچھ اس وجہ سے ہے کہ اللہ ہی حق ہے اور وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَّا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، اور یہ کہ قیامت کی گھڑی آ کر رہے گی، اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں، اور اللہ ضرور ان کو اٹھائے گا جو قبروں میں جا چکے ہیں۔ بعض اور لوگ ایسے ہیں جو کسی علم اور ہدایت اور روشنی بخشنے والی کتاب کے بغیر گردن اکڑائے ہوئے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں۔ دیکھیے، تین چیزیں بتائی گئیں، کیا کرتے ہیں؟ بغیر علم، یعنی کہ علم نہیں ہے ان کے پاس، کسی ٹھوس ثبوت کے بغیر، کوئی ریسرچ کیے بغیر انہوں نے فتویٰ دے دیا کہ قیامت نہیں آئے گی۔ یہ تو آج دنیا میں بھی کوئی اگر اپنی ریسرچ یا اپنا کوئی کنکلوژن اس طرح سے بھیجتا ہے سائنس کے میدان میں، اس کی بات ریجیکٹ کر دی جائے گی، ان سائنٹیفک اپروچ ہے۔ کہیں گے آپ ریسرچ دکھائیے، اپنی اپنا ثبوت لے کر آئیے، اور آپ یہ بتائیے کہ ہاں واقعی یہ ٹھوس ثبوت ہے کہ آپ نے یہ بات ڈسکور کی ہے۔ ان کے پاس کوئی علم ہی نہیں، ان کی اپنی وشفل تھنکنگ ہے، سوچتے ہیں کہ نہیں آئے گی تو کہہ دیا کہ ہاں واقعی نہیں آئے گی۔ ہدایت بھی نہیں ہے ان کے پاس، اور کوئی روشن کتاب سے بھی یہ فائدہ نہیں اٹھاتے، مراد ہے اللہ کی کتاب سے بھی فائدہ نہیں اٹھاتے۔ اب جس کے اندر یہ تین چیزیں جمع ہو جائیں، جہالت، گمراہی، اللہ کی کتاب سے منہ موڑنا، تو یہ ساری چیزیں مل کر ڈیفائنس بن جاتی ہیں، تکبر بن جاتی ہیں۔ کانفیڈنس اور ڈیفائنس کے اندر تھوڑا سا ہی فرق ہے۔ کانفیڈنس تو بہت اچھی چیز ہے، انسان حق پر جب سٹینڈ لیتا ہے، حق کو جانتا ہے، تو اس کے اندر اعتماد آتا ہے، لیکن جب حق کو نہیں جانتا، اپنی خواہش پر سٹینڈ لیتا ہے، تو ڈیفائنس آ جاتی ہے اس کے اندر۔ تو ڈیفائنٹ انسان کی بات کی جا رہی ہے، اور بیچارے کو پتہ ہی نہیں کہ میں کانفیڈنٹ نہیں ہوں، میں تو ڈیفائنس میں مبتلا ہوں، یہ صبر نہیں ہے، ڈٹائی ہے۔ حال کیا ہے اس کا؟ ثانیات سے ہی کندھے موڑنے والا، یہ کاس ایٹیٹیوڈ ہے نا تکبر کا، ایسے سٹائل سے وہ کندھے اپنے موڑ جاتا ہے، سننا بھی نہیں چاہتا، رخ تو کیا کرے گا، پیٹ ہی کر لیتا ہے اللہ کی کتاب کی طرف، خود تو ہے بھی گمراہ۔ لیضل عن سبیل اللہ، تاکہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو بھٹکا دے۔ لہو فی الدنیا خزی ونذیقہ یوم القیامۃ عذاب الحریق، ایسے شخص کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، اور قیامت کے روز اس کو ہم آگ کے عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ تو یہ گردن اکڑانا اس کا آپ دیکھیں نا، کہ بعض اور لوگ ایسے ہیں جو کسی علم اور ہدایت اور روشنی بخشنے والی کتاب کے بغیر گردن اکڑائے ہوئے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں تاکہ لوگوں کو راہ خدا سے بھٹکا دیں۔ تو ایسے شخص کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، اور قیامت کے روز اس کو ہم آگ کے عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ یہ ہے تیرا وہ مستقبل جو تیرے اپنے ہاتھوں نے تیرے لیے تیار کیا ہے، ورنہ اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ اب لوگوں کی ایک اور قسم بتائی جا رہی ہے، وہ من الناس، اور لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں، من یعبد اللہ، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، کلمہ پڑھ لیا ہے، آ گئے ہیں، لیکن کہاں، کیسے عبادت کرتے ہیں؟ اللہ حرفن، کنارے پر رہ کر ایچ پر کھڑے رہتے ہیں۔ وَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، اگر فائدہ ہوا تو مطمئن ہو گیا، وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ، اور جو کوئی مصیبت آ گئی تو الٹا پھر گیا، خسر الدنیا والآخرہ ذلک هو الخسران المبین، اس کی دنیا بھی گئی اور آخرت بھی گئی، یہ صریح خسارہ ہے۔ کچھ لوگوں کا ذکر ہے، کلمہ تو پڑھ لیتے ہیں، مسلمان ہو جاتے ہیں، دین سے محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں، پھر دین پر عمل کرنے کی وجہ سے، قرآن سیکھنے سکھانے کی وجہ سے، پریکٹسنگ مسلم ہونے کی وجہ سے اگر کوئی دنیا کی کامیابی مل گئی، حجاب کرنے کی وجہ سے بیٹی کا رشتہ انتہائی اعلیٰ گھرانے میں ہو گیا، بہت اچھا داماد مل گیا، اگر سود چھوڑنے کی وجہ سے بہت کاروبار میں ترقی ہو گئی تو بہت خوش، اطمئن بھی، اور اگر دین پر عمل کرنے کی وجہ سے اور بیٹی کے حجاب کرنے کی وجہ سے بیٹی کا رشتہ ٹوٹ گیا، سوشل سیٹ بیک ہو گیا، سود چھوڑنے کی وجہ سے پیسے کی تنگی گھر میں آ گئی، تو کیا ہوتا ہے؟ انقلب علی وجہ، چہرے کے بر لوٹ جاتے ہیں۔ کہا خسرت دنیا والآخرہ، دنیا بھی گئی، دین چھوڑنے سے تقدیر نہیں بدل جائے گی اور آخرت کا نقصان تو ہے ہی۔ دنیا میں بھی لوگ ایسے لوگوں پر ہنستے ہیں کہ بھئی بڑے ریلیجوسٹی آئی تھی ان کے اوپر اور اب دیکھو کیا ہو گیا، دیکھا نا ان کو، ایک دوسرے سے کہتے ہیں دیکھا تم نے فلاں کو، دیکھا سب چھوڑ دیا انہوں نے، کس خلیے میں وہاں بیٹھی تھی، پہلے تو بہت درس دیا کرتی تھی ہم کو، اب دیکھا ان کو۔ لوگوں کی نظروں سے بھی گرتا ہے انسان، خسرت دنیا، اپنی نظروں سے بھی گرتا ہے، ضمیر کی چبھن چین نہیں لینے دیتی، اتنی گلٹ اندر سے آتی ہے جب انسان اللہ کے راستے میں قدم بڑھا کر پھر الٹے قدموں لوٹتا ہے، کوئی چین اس کو نہیں آتا، اتنی گلٹ رہتی ہے، اللہ کی نظر میں بھی مجرم اور آخرت کا عذاب اور آخرت کی رسوائی تو ہے ہی۔ کنارے پر کھڑا رہنا کتنا بے چین کرتا ہے انسان کو، آپ تصور کریں کہ یہ گھڑی ایسے یہاں کنارے پہ رکھی ہو، آپ دیکھنے والے بے چین ہو جائیں گے، آپ کا دل چاہے گا کسی طرح اس کو بیچ میں لے آیا جائے۔ تو جو انسان اس طرح ایچ پر کھڑے رہتے ہیں تو وہ کس قدر بے چینی کا، انسیکیورٹی کا شکار رہتے ہوں گے۔ انسان تو غذا میں بھی کنارے کو پسند نہیں کرتا، روٹی کا کنارا ہم نہیں کھانا چاہتے، پیزا کا کنارا نہیں اچھا لگتا، سب سے اچھا پیزا کہاں سے ہوتا ہے؟ بیچ کا، سب سے نرم روٹی کہاں ہوتی ہے؟ بیچ میں۔ تو اللہ بھی ہم سے کہتا ہے اندر آ جاؤ، کنارے پر کیوں کھڑے ہو؟ یہ بے چینیاں یہ ہونی نہیں چاہیے دین میں آنے کے بعد۔ اگر کوئی بہت بے چین ہے، بہت انسیکیور فیل کرتا ہے، پریشان رہتا ہے دین میں آنے کے باوجود، اس کا مطلب ہے کنارے پہ کھڑا ہے۔ اس لیے کہ ایمان تو انسان کو امن دیتا ہے، اور ایمان کنارے پہ کھڑے رہ کے آ نہیں سکتا، امن فیل نہیں کر سکتے، سیکیورٹی نہیں فیل کر سکتے، بالکل جب دین کے بیچ میں آ جاتے ہیں تو آسانی ہوتی ہے۔ حقیقت ہے کہ انسان جتنا دین کے کنارے پر ہوتا ہے نا، اتنا دین مشکل ہوتا ہے اس کے لیے، اور جتنا وہ دین کے بالکل اندر آ جاتا ہے دین اتنا ہی آسان ہو جاتا ہے، سراؤنڈ کر لیتا ہے دین اس کو چاروں طرف سے۔ تو سیکیورٹی تو ہے ہی اس کے اندر کہ دین چاروں طرف سے آپ کو گھیر لے۔ ادخلوا فی السلم کافتا، دین میں پورے کے پورے آ جاؤ، کنارے پر ہوں گے تو کچھ حصہ دین میں ہوگا، کچھ دین سے باہر ہوگا نا، تو خطرات تو ہیں اس کے اندر، چین آ نہیں سکتا۔ تو منع کیا گیا یہ مت کرنا، الٹے منہ پھرنا مت اگر کوئی مشکلات آ جائیں، اللہ پر بھروسہ رکھو، ہر چیز کو صبر اور شکر کے ساتھ برداشت کرو۔ اور جب انسان اللہ سے بدگمان ہوتا ہے تو پھر شرک کی طرف توجہ کرتا ہے، یدعو من دون اللہ ما لا یضرہ وما لا ینفعہ، پھر وہ اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارتا ہے جو نہ اس کو نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ فائدہ، ذالک ھو الضلال البعید، یہ ہے گمراہی کی انتہا، وہ ان کو پکارتا ہے جن کا نقصان ان کے نفع سے قریب تر ہے، بدترین ہے اس کا مولا اور بدترین ہے اس کا رفیق۔ اس کے برعکس اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کرے یقیناً ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، اللہ کرتا ہے جو کچھ چاہتا ہے۔ جو شخص یہ گمان رکھتا ہو کہ اللہ دنیا اور آخرت میں اس کی مدد نہ کرے گا، اسے چاہیے کہ ایک رسی کے ذریعے آسمان تک پہنچ کر شگاف لگائے، پھر دیکھ لے کہ آیا اس کی تدبیر کسی ایسی چیز کو رد کر سکتی ہے جو اس کو ناگوار ہے۔ یعنی کوئی سوچے کہ دین کو ہم چھوڑ دیں گے تو کیا ہماری بیٹیوں کی شادیاں بہت اچھی جگہ ہو جائیں گی، کیا بہت دولت گھر میں آ جائے گی؟ یہ شیطان ہے جو خیال ڈالتا ہے کہ مشکلات جو ہیں وہ ساری دین کی وجہ سے آ رہی ہیں۔ تو کہا کہ پھر دیکھ لے اس کی تدبیر کسی ایسی چیز کو رد کر سکتی ہے جو اس کو ناگوار ہے. ایسی ہی کھلی کھلی باتوں کے ساتھ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے, اور ہدایت اللہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے. یعنی دین والوں کا معاملہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کی نصرت سے, اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو, حبل اللہ کو پکڑے رہیں, امید کے ساتھ اللہ کی رسی کو پکڑے رہیں, اور اللہ ضرور دن پھیرے گا, مشکلات آئیں گی, اس کے بعد اللہ تعالیٰ ضرور ہی بہتری بھی کرے گا. ہم نے سورہ انبیاء میں نبیوں کا قصہ پڑھ لیا. ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئین والنصارى والمجوس والذین اشرکوا ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامۃ ان اللہ علی کل شیء شہید. جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی ہوئے اور صابئی اور نصارہ اور مجوس اور جن لوگوں نے شرک کیا, ان سب کے درمیان اللہ قیامت کے روز فیصلہ کر دے گا. ہر چیز اللہ کی نظر میں ہے, کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ اللہ کے آگے سر بسجود ہیں وہ سب جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں, سورج اور چاند اور تارے اور پہاڑ اور درخت اور جانور اور بہت سے انسان اور بہت سے وہ لوگ بھی جو عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں. یعنی کیا وہ بھی سجدہ کرتے ہیں؟ جو لوگ عذاب کے مستحق ہو گئے وہ بھی سجدہ کرتے ہیں؟ جی ہاں بالکل کرتے ہیں سجدہ. کس طرح؟ کہ اپنی مرضی سے تو اللہ کے آگے نہیں جھکتے, لیکن ان کا سارا نظام تو اللہ ہی کے قابو میں ہے, ان کا جسم تو اللہ کے اختیار میں ہے, ان کی قسمت, ان کی تقدیر, ان کا رزق, وہ تو سب اللہ کے اختیار میں ہے. اپنی مرضی سے وہ خود رزق حاصل نہیں کر سکتے, جو خواہش کریں اس کو حاصل نہیں کر سکتے. اگر وہ چاہیں کہ اپنے دل کی دھڑکن میں رد و بدل کر دیں, نہیں کر سکتے. کسی بیماری, کسی نقصان سے خود کو بچانا چاہیں, خود بھی نہیں کر سکتے, کچھ نہیں کر سکتے, ٹوٹلی اللہ کے قابو میں ہے. تو جب ہر چیز اللہ تعالیٰ کے قابو میں ہے تو کیوں انسان پھر اللہ سے بدگمان ہو؟ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ. اور جیسے اللہ رسوا کر دے اسے پھر کوئی عزت دینے والا نہیں ہے, اللہ کرتا ہے جو چاہتا ہے. تو کیوں نہ انسان پھر دل ٹھک کر اللہ کے آگے جھک جائے, اپنے آپ کو ٹھوک دیں, دل ٹھوک دیں اللہ کی اطاعت کے اوپر. کیا فائدہ ایسا مسلمان ہونے کا کہ جس میں اسلام بس اتنا ہی نافذ ہو کہ جتنا کہ ہماری کسی خواہش پر پابندی نہ لگے. اسلام کی وہ باتیں جو دل کو بھلی لگیں وہ ہم لے لیں, اور کفر کی وہ رسمیں جو زندگی کو رنگین کریں وہ ہم لے لیں. دو کشتیوں کے مسافر, اللہ تو آزمائش اور آسائش دونوں دے کر آزماتا ہے, اور جب تک کوئی آزمائشوں میں پورا نہیں اترتا اللہ کے ہاں کوئی ایسے انسان کی قدر نہیں ہے. بہت سے گروہوں کا بھی ہم نے یہاں ذکر پڑھ لیا. ہمیں یہ دعا کرنی ہے کہ اللہ قیامت کے دن جب فیصلے ہوں تو فیصلہ ہمارے حق میں ہو. یہ سب صحیح نہیں ہو سکتے, امپاسبل ہے, یہ سب کے سب ٹھیک نہیں ہو سکتے. اب بجائے کہ اس بحث میں ہم پڑھیں کہ وہ ٹھیک کیوں نہیں ہے, وہ ٹھیک کیوں نہیں ہے, کیوں نہ ہم ایک کام کی بات یہ کریں کہ اللہ مجھے وہ راستہ دکھا دے جو کہ ٹھیک ہے, تاکہ میں نجات پالوں قیامت کے دن, اور ہم پہ دوسرے لوگوں کی بھی ہدایت کا بندوبست کرنے کی کوشش کریں. ہذان خصمان اختصموا فی ربهم فالذین کفروا قطعت لهم ثياب من نار. یہ تو فریق ہیں جن کے درمیان اپنے رب کے معاملے میں جھگڑا ہے, ان میں سے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے آگ کے لباس کاٹے جا چکے ہیں. اللہ میں ان میں نہیں ہونا, لگتا ہے نا کہ آلریڈی پریپریشنز ہو گئی ہیں. یصبو من فوق رؤوسهم الحمیم, لباس آگ کا, پھر ان کے سروں پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا. یسحر به ما فی بطونهم والجلود, جس سے ان کی کھالی ہی نہیں پیٹ کے اندر کے حصے تک گل جائیں گے. اور یہ کچھ کم عذاب ہے. وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ, ان کی خبر لینے کے لیے لوہے کے ہتھوڑے ہیں. اب کوئی مانے یا نہ مانے, بہرحال قرآن کے الفاظ میں تاثیر بہت ہے. تھوڑی دیر کو تو اندر تک انسان کو یہ الفاظ جھنجھوڑ کے رکھ دیتے ہیں, ہلا دیتے ہیں. اللہ سے ہمیں عذاب سے بچنے کی دعا کرنی ہے. جھوٹی انا کا کیا فائدہ, بیکار کی باتیں جس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. اب ہم ان آیات پہ ہم لڑنا شروع کر دیں, برا ماننا شروع کر دیں, کیوں لکھا یہ, کیا فائدہ؟ ہدایت ہے, نصیحت ہے, یاد دہانی ہے, انسان اپنے آپ کو سدھار لے. اللہ ہمیں ان میں شامل نہ کرے. کلما ارادوا ان یخرجوا منها من غم اعیدوا فیها، جب کبھی گھبرا کر جہنم سے نکلنے کی کوشش کریں گے پھر اسی میں دھکیل دیے جائیں گے. وذوقوا عذاب الحریق، چکھو اب جلنے کا مزہ. اب دیکھیں، آج اگر کوئی نکلنا چاہتا ہے جہنم کے عذاب سے، نجات پانا چاہتا ہے، استغفار کر لے، بہت چانس ہے، لیکن جب پڑ گئے جا کے اس کے اندر تو نہیں نکل سکیں گے. ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات، اس کے برعکس جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، عمل صالح کا جب بھی ذکر آئے اس ڈیفینیشن کو ذہن میں لے آئیے گا جو بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا، اللہ ان کو ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی. یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا ولباسہم فیہا حریر، وہاں ان کے لیے سونے کے کنگن اور موتی ہوں گے اور ان کے لباس ریشم کے ہوں گے. اب دیکھیے، یہ چوائس ہے ہمارے پاس، میرے اور آپ کے پاس. آگ میں اور باغ میں کوئی چوائس ہوتی ہے؟ کوئی چوائس نہیں ہوتی. تو سوچنے کی بھی کیا ضرورت ہے بھائی، یہ کروں نہ کروں، کرنا ہی کرنا ہے ہر حال میں. ہمیں تو باغ حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے، اور کیا خوبصورت وہاں نقشہ کھینچا جا رہا ہے آسائش کا اور آرائش کا. حدیث میں آتا ہے، مومن کو جنت میں وہاں تک زیور پہنایا جائے گا جہاں تک اس کے وضو کا پانی پہنچتا ہے، اور بہترین لباس وہدو. اور یہ کیوں ہوا، یہ جنت میں پہنچے کیسے، یہ پروسیس شروع کیسے ہوا؟ وہدو، وہ ہدایت دیے گئے، الطیب من القول، بات میں سے پاکیزہ کی طرف، پاکیزہ بات کی طرف وہ ہدایت دیے گئے. وہدو الى صراط الحمید، اور انہیں تعریف والے کا راستہ دکھایا گیا. اب خود سوچئے، وہ کون سا کلام ہے، وہ کون سی بات ہے جو ہم کو اللہ کی یاد دلا دیتی ہے؟ اللہ ہی کا تو کلام ہے. کتنی خوش قسمتی انسان کی کہ وہ اللہ کا کلام سنے. اس کو کس طرح سے ہدایت مل گئی کہ وہ اللہ کا کلام سننے کے لیے پہنچ گیا. یہ جو ہمارا معاشرہ ہے، اور ہر بگڑے ہوئے معاشرے کا حال یہ ہوتا ہے کہ اخلاق بگاڑنے والی باتوں کا اور شیطانی باتوں کا اس قدر چرچا ہوتا ہے، اس قدر آنسلاٹ ہوتی ہے ہر طرف سے، اور اس بگڑی ہوئی باتوں کے ماحول میں سے ڈھونڈ ڈھونڈ کر جو پاکیزہ بات تک پہنچے، طیب بات تک پہنچ جائے، تو یہاں سے اب طیب عمل کا آغاز ہو جائے گا، اچھے عمل کا بھی آغاز ہو جائے گا. اور یہ ڈھونڈنے کی چیز ہے، ہمیں بھی دنیا کی ایک معمولی چیز چاہیے ہوتی ہے، ہم پورے بازار کھنگال لیتے ہیں اس کے لیے، ایگزیکٹ اپنی پسند کی چیز کے لیے. تو جس کا تزکیہ ہو گیا ہے نا اندر، جس کو پاکیزگی پسند ہے، وہ ڈھونڈ کر، چاہے ریئر ہی صحیح، لیکن ڈھونڈ کر پاکیزہ بات تک پہنچ جائے گا. کم ہے، بازار میں بہت نہیں ہے، لیکن یہ بھی نہیں ہم کہہ سکتے کہ ایکسٹنکٹ ہو گئی ہے پاک بات، نہیں، موجود ہے، ڈھونڈنے کی ضرورت ہے. اور جو ڈھونڈ کر یہاں تک پہنچ گیا، بہت خوش قسمت. وہدو الى صراط الحمید، وہ تو تعریف والے کا راستہ دکھا دیا گیا، اور وہ کیا ہے، سیدھا راستہ صراط مستقیم پر پہنچ گیا، ایمان مل گیا، عمل کا طریقہ پتا چل گیا. اس کے برعکس، ان الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، جن لوگوں نے کفر کیا وہ اللہ کے راستے سے روک رہے ہیں، اور اس مسجد حرام کی زیارت میں مانے ہیں جسے ہم نے سب لوگوں کے لیے بنایا ہے، جس میں مقامی باشندوں اور باہر سے آنے والوں کے حقوق برابر ہیں. ان کی روش یقیناً سزا کے مستحق ہے. اس مسجد حرام میں جو بھی راستے سے ہٹ کر ظلم کا طریقہ اختیار کرے گا، اسے ہم دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے. یاد کرو وہ وقت جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے اس گھر یعنی خانہ کعبہ کی جگہ تجویز کی تھی، اس ہدایت کے ساتھ کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور قیام اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے پاک رکھو، اور لوگوں کو حج کے لیے اذن عام دے دو، وہ تمہارے پاس ہر دور دراز مقام سے پیدل اور اونٹوں پر سوار ہو کر آئیں، تاکہ وہ فائدے دیکھیں جو یہاں ان کے لیے رکھے گئے ہیں، اور چند مقررہ دنوں میں ان جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اس نے انہیں بخشے ہیں، خود بھی کھائیں اور تنگ دست محتاج کو بھی دیں، پھر اپنے میل کچیل دور کریں اور اپنی نظریں پوری کریں اور اس قدیم گھر کا طواف کریں. ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے، انہوں نے خانہ کعبہ بنایا، روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو حکم ہوا کہ آپ یہاں سے پکاریے لوگوں کو، صدا دے دیجئے کہ لوگ آئیں اور اللہ کے گھر کا حج کریں۔ ابراہیم علیہ السلام نے دریافت کیا کہ اللہ تعالیٰ، یہ تو بالکل بیابان جگہ ہے، تو لوگوں تک میری آواز پہنچے گی کیسے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا کہ آپ صدا لگا دیجئے، بھیجنا ہمارا کام ہے۔ تو آج بھی ہم کہتے ہیں نا کہ کوئی سنے گا کیا، کون سنے گا، کوئی سنے یا نہ سنے، ہم اپنی طرف سے پیغام پہنچا دیں۔ روایات میں آتا ہے کہ مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے صدا لگائی کہ لوگوں، تمہارے رب نے یہ گھر بنایا ہے اور اس بیت کا حج فرض کیا ہے۔ اور اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں آج تک ابراہیم علیہ السلام کو دنیا سے گئے تقریباً 4,500 سال ہو گئے۔ 4,500 سال سے مسلسل حج ہو رہا ہے، کوئی سال ایسا نہیں گزرا کہ حج نہ ہوا ہو، مستقل وہاں پر یہ ایکٹیویٹی ہو رہی ہے اور لوگ آتے ہیں، اللہ نے بھیج دیے ہیں لوگ۔ پکارنا ہمارا کام ہے، لوگوں کو بھیجنا اللہ کا کام ہے، یہ میرے اور آپ کے بس میں نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو پکڑ کر لے آئیں، یہ اللہ کرتا ہے، جو کام اپنے بس میں ہے وہ انسان کرے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا کہنا ہے کہ جو تلبیہ ہم کہتے ہیں کہ لبیک اللہم لبیک، یہ وہ ابراہیم علیہ السلام کی پکار کے جواب میں ہم کہتے ہیں۔ ذالک، یہ بات، ومن یعظم حرمات اللہ فہو خیر لہ عند ربہ، یہ تھا تعمیر کعبہ کا مقصد، اور جو اللہ کی قائم کردہ حرمتوں کا احترام کرے تو یہ اس کے رب کے نزدیک خود اسی کے لیے بہتر ہے۔ اور تمہارے لیے مویشی جانور حلال کیے گئے ماں سوا ان چیزوں کے جو تم کو بتائی جا چکی ہیں، بس بتوں کی گندگی سے بچو، وجتنبوا قول الزور، اور جھوٹی باتوں سے پرہیز کرو۔ حدیث میں آتا ہے کہ سب کبیرہ گناہوں میں جو بڑے ہیں وہ یہ ہیں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اور والدین کی نافرمانی کرنا، اور جھوٹی گواہی دینا۔ یہ زور کا لفظ آپ نے جھوٹی گواہی کے لیے استعمال کیا، اور عام باتوں میں جھوٹ بولنا، یہ بھی بڑی بات ہے کہ چھوٹی چھوٹی روزمرہ کی باتوں میں انسان روٹین کے طور پہ جھوٹ بولتا رہے، جس کو ہم کہتے ہیں نا کمپلسو لائرز، فائدہ ہو یا نہ ہو جھوٹ بولتے رہتے ہیں۔ تو کہا گیا کہ جھوٹ سے بچو، اور آپ دیکھیں ہماری زندگی میں جھوٹ کتنا شامل ہو گیا ہے۔ ٹیلی فون آج ہم کہتے ہیں بچوں سے، کہہ دو میں گھر پہ نہیں ہوں، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں جھوٹ بولتے ہیں جن کی قطعاً ضرورت نہیں ہوتی۔ تو جھوٹ سے بہت زیادہ ہمیں بچنے کی ضرورت ہے۔ حنفاء للہ، یکسو ہو کر اللہ کے بندے بنو، غیر مشرکین بہ، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے تو گویا وہ آسمان سے گر گیا، اب یا تو اس کو پرندے اچک لے جائیں گے یا ہوا اس کو ایسی جگہ لے جا کر پھینک دے گی جہاں اس کے چیتھڑے اڑ جائیں گے۔ یہ ہے اصل معاملہ، جو اللہ کے مقرر کردہ شاعر کا احترام کرے تو یہ دلوں کے تقوی سے ہے۔ تمہیں ایک وقت مقررہ تک ان حدیقی جانوروں سے فائدہ اٹھانے کا حق ہے، پھر ان کے قربان کرنے کی جگہ اس قدیم گھر کے پاس ہے۔ ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کا ایک قاعدہ مقرر کر دیا ہے، تاکہ اس امت کے لوگ ان جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اس نے ان کو بخشے ہیں۔ بس تمہارا معبود ایک اللہ ہے، اسی کے تو مطیع فرمان بنو، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بشارت دے دیجئے عاجزانہ روش اختیار کرنے والوں کو، جن کا حال یہ ہے کہ اللہ کا ذکر سنتے ہیں تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، جو مصیبت بھی ان پر آتی ہے اس پر صبر کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اور قربانی کے اونٹوں کو ہم نے تمہارے لیے شاعر اللہ میں شامل کیا ہے، تمہارے لیے ان میں بھلائی ہے، بس انہیں کھڑا کر کے ان پر اللہ کا نام لو، اور جب قربانی کے بعد ان کی پیٹھیں زمین پر ٹک جائیں تو اس میں سے خود بھی کھاؤ اور ان کو بھی کھلاؤ جو قناعت کر کے بیٹھے ہیں، اور ان کو بھی جو اپنی حاجت پیش کریں۔ ان جانوروں کو ہم نے اسی طرح تمہارے لیے مسخر کیا ہے تاکہ تم شکریہ ادا کرو۔ لَيَنَالُ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، نہ ان کے گوشت اللہ کو پہنچتے ہیں نہ خون، مگر اسے تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ یعنی کہ جو حدی کے جانور ہیں ان کا بھی ذکر ہے، اور جو بقرعید کے موقع پر ہم جانور قربان کرتے ہیں ان کا بھی خون اور گوشت تو نہیں اللہ کو پہنچتا؟ یہ تو اللہ نہیں دیکھتا کہ کتنے ہزار کا جانور لیا گیا تھا، جیسے آج کل ہم دیکھنے لگ گئے ہیں کہ اخباروں میں باقاعدہ تصویریں آنے لگ گئی ہیں کہ اتنے لاکھ کا جانور فلاں نے لیا۔ تو اللہ کو کیا مطلب قیمت سے؟ اللہ تو دیکھتا ہے کہ تقویٰ کتنا ہے، کیا اللہ کو راضی کرنے کی نیت ہے، اللہ کی اطاعت کا دل میں شوق ہے۔ تو اگر یہ چیزیں موجود ہیں تو الحمدللہ، اور یہ چیزیں نہیں ہیں تو کئی لاکھ کا جانور بھی ہو اللہ کو اس سے کوئی غرض نہیں، اللہ قیمتوں سے امپریس نہیں ہوتا۔ کذالک سخرھا لکم لتکبروا اللہ علی ما ھداکم، اس نے ان کو تمہارے لیے اس طرح مسخر کیا ہے تاکہ اس کی بخشی ہوئی ہدایت پر تم اس کی تکبیر کرو۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بشارت دے دیجئے نیک لوگوں کو، نیکوکاروں کو۔ اب یہاں پر ہم نے دیکھا کہ قربانی کا ذکر آیا، جانوروں کا ذکر آیا کہ اللہ نے تمہارے لیے جانور بنائے ہیں، تم کھاؤ اور تم پیو۔ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک تو قربانی پر کافی اعتراض آ رہا ہے، نان مسلمز کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ مسلمان تو بربیرکس ہیں اور یہ اس طرح جانوروں کو سلاٹر کر دیتے ہیں اور ذبح کر دیتے ہیں۔ اینیمل رائٹ ایکٹیوسٹ کی طرف سے کافی اس کے اوپر لے دے ہو رہی ہے، یہاں تک کہ وہ کہتے ہیں کہ جانور کا گوشت کھانا ہی نہیں چاہیے، کہتے ہیں یہ تو ظلم کی انتہا ہے، کھاؤ نہ بالکل۔ تو یہ جو اعتراض ہے کہ بالکل گوشت نہ کھاؤ اور یہ بڑا ظلم ہے جانوروں پر، تو یہ ادھوری بات پھر وہ کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ جب اینیملز کے حقوق کی حفاظت کے پاسبان بن کر کھڑے ہوئے ہیں تو پھر آخر تک لے کر جائیں۔ انسانوں کو روک دیا کہ ہم نہ کھائیں بھیڑ بکری گائے اونٹ، تو باقی جانوروں کو بھی پھر منع کریں نا، جانوروں کو بھی روکیں کہ وہ بھی دوسرے جانوروں کو نہ کھائیں۔ ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ پھر ان کی تعداد، ان جانوروں کی تعداد اتنی بڑھ جائے گی کہ یہ سارا گرین فوڈ کھا جائیں گے جو ہربی وورز ہیں، سارا گرین فوڈ یہ کھا جائیں گے، آکسیجن کم ہو جائے گی، دنیا میں یہ اینیمل رائٹس ایکٹیوسٹ بھی زندہ نہیں رہ پائیں گے، زندگی ہی نہیں رہے گی دنیا میں۔ تو اگر یہ اپنی زندگی چاہتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ یہ ضرور ان چیزوں کو کھائیں اور دوسروں کو بھی کھانے کے لیے کہیں۔ بقرعید کے اوپر بھی آج کل بہت اعتراض ہوتا ہے کہ عید الاضحیٰ پہ قربانی ہوتی ہے تو کیا فائدہ، یہ ویسٹ ہے۔ ایک لفظ میں استعمال کروں گی، ہو سکتا ہے کسی کو برا لگے، لیکن حقیقت ہے۔ یہ اعتراض آتا ہے سوڈو انٹلیکچوئلز کی طرف سے، سو کالڈ انٹلیکچوئلز، کہیں سے پڑھ پڑھا کر آ گئے ہیں، کچھ دنیا کا علم حاصل کر لیا اور اللہ کی کتاب، کتاب منیر سے بالکل غافل۔ اب کیا ہے کہ نہ اللہ ان کے سامنے، نہ آخرت ان کے سامنے، نہ رسول کی کوئی عزت، نہ اہمیت، نہ کوئی عظمت، بس اپنا ہی علم اور اپنی ہی جو سوچ ہے وہ سب سے بڑی ہے اور اسی کی پوجا کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ کیا بقرعید پہ اور عید الاضحیٰ پہ قربانی ہوتی ہے اور اتنا پیسہ ویسٹ ہوتا ہے، اور کیا کرنا ہے، کیوں نہیں کسی غریب کو دے دیتے، کیوں نہیں کوئی اسپتال کھول دیتے۔ اس اعتراض کو اگر ہم دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ ویسٹ نہیں ہے۔ آپ لوگ قربانی یقیناً کرتی ہوں گی اپنے گھر میں، گوشت تو گوشت، کھال بھی نہیں بچتی، وہ جو خون ہوتا ہے وہ بھی گھاس کے اندر چلا جاتا ہے اور کھاد میں کنورٹ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جو حج کے موقع پہ قربانی ہوتی ہے منا کے میدان میں، وہاں سعودی حکومت نے باقاعدہ بڑے بڑے فریزر والے جہازوں کا انتظام کیا ہے، وہاں سے جو بکرے سلاٹر یا جانور سلاٹر ہوتے ہیں ایسے کہ ایسے ان کو فریزر میں رکھا جاتا ہے، اور قحط زدہ علاقوں میں جہاں جہاں لوگ ہیں وہاں وہ گوشت پہنچا دیا جاتا ہے۔ تو اول تو یہ اعتراض ہی غلط کہ کچھ بھی ضائع ہوتا ہے، کچھ بھی ضائع نہیں ہوتا۔ اور جہاں تک انسانی ہمدردی اور معاشرے کی اپلفٹ کا ان کا جذبہ ہے، یقیناً بہت قابل احترام ہے۔ لیکن اگر بقرعید کی طرف اس کا رخ کرنے کے بجائے وہ معاشرے میں ہونے والی روزمرہ کی شادیوں کی طرف اس کا رخ پھیر دیں تو بہت بہتر ہوگا۔ وہ کہیں کسی لڑکی سے جا کر کے، دو دن کا جو تمہارا میک اپ ہے اس میں چار بکرے آ جائیں گے۔ لیکن یہ تو ہم کبھی نہیں سنتے کہ شادیوں میں سادگی پیدا کرو، اس کی طرف کوئی ضرورت نہیں۔ سارا اعتراض ان دو عیدوں پر جو ہم بےچارے مسلمانوں کی ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ تو یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، اس کا مطلب ہے کہ سنسیئرٹی نہیں ہے۔ اگر واقعی معاشرے کا غم دل میں ہوتا تو پھر جہاں اسراف اس بلا کا ہو رہا ہے ہماری شادیوں کے اندر اور مختلف دوسرے ریچولز کے اوپر، وہاں پر جاتا۔ یہ پتنگیں اڑا رہے ہو، مرتے ہیں لوگ، کروڑوں کا نقصان ہوتا ہے، اور ایک کاغذ کے ٹکڑے اڑاتے ہیں اور اس پر لڑتے ہیں اور جھگڑتے ہیں، تو اس پر کوئی اعتراض ہمیں سنائی نہیں دیتا۔ اس پر کوئی اعتراض کرے تو اس کی جان کو آ جائیں۔ اور خود ان کو جو چیز بری لگی، وہ سال میں ایک دفعہ جو اللہ نے کہا، جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس کو کہتے ہیں کہ اس کو کرنے کی ضرورت نہیں۔ پھر یہ جو ان کا خیال ہے کہ ان ہیومن طریقہ ہے ذبیحہ، اس کے بارے میں کچھ ریسرچ ہوئی ہے پچھلے دنوں۔ ہینوور یونیورسٹی ہے جرمنی میں، وہاں پہ دو پروفیسرز ہیں، ڈاکٹر ہاضم اور پروفیسر شلز۔ انہوں نے دو جانوروں پر تجربات کیے اس طرح کہ ان کے سکل میں الیکٹروڈز امپلانٹ کر دیے. انہوں نے ای سی جی بھی لیا, الیکٹروکارڈیوگرام اور ای ای جی بھی لیا. جانوروں کا دل بھی انہوں نے مانیٹر کیا, برین بھی مانیٹر کیا. ایک جانور کو بولٹ سٹننگ میتھڈ سے انہوں نے مارا, جو ان کے خیال میں بہت ہیومین میتھڈ ہے نا, مرسی کلنگ کی طرح کا. اور دوسرے جانور کو اسلامی طریقے سے ذبح کیا. نتائج انہوں نے دیکھے. بولٹ سٹننگ میتھڈ سے جب جانور کو مارا تو جانور بے ہوش تو ہو گیا اس وقت, اور پہلے 3 سیکنڈ اسے کچھ بھی نہ محسوس ہوا. 3 سیکنڈ اس کے بعد دیکھنے میں جانور بے ہوش تھا, لیکن ای ای جی نے شدید تکلیف کا برین میں احساس ریکارڈ کیا. دل نے دھڑکنا بند کر دیا, خون جسم کے اندر رہ گیا. تو بظاہر جانور بالکل کام لگ رہا تھا, لیکن اس کا برین وہ اس تکلیف کو محسوس کر رہا تھا. شدت کی تکلیف جانور نے محسوس کی. پھر جانور کو ذبح کیا گیا اسلامی میتھڈ کے حساب سے. تو پہلے 3 سیکنڈ تو کچھ خاص محسوس نہ ہوا, یعنی کہ وہی کیفیت رہی. پھر فوراً جانور پر گہری نیند طاری ہو گئی. ای ای جی نے برین میں کوئی درد ریکارڈ نہیں کیا, لیکن ای سی جی سے پتا چلا کہ دل دھڑک رہا ہے. جب دل دھڑکتا رہا تو مسلس کے اندر اسپیزم آتے رہے, اور جتنا خون جسم کے اندر تھا وہ باہر نکال کر پھینک دیا گیا. ہم جانور کا تڑپنا دیکھتے ہیں تو اس کو دیکھ کر بڑی تکلیف ہوتی ہے نا کہ یہ جانور تڑپ رہا ہے, لیکن خود جو انہوں نے ایکسپیریمنٹس کیے تو یہ بات آج سامنے آئی. اور یہ ہوگا جب رحمان سے بڑھ کر رحمان بننے کی کوشش کریں گے تو وہ اللہ کی مخلوق پر سوائے ظلم کے اور کسی چیز میں اضافہ نہیں کریں گے. اللہ یعلم من خلق, اللہ پوچھتا ہے, وہی نہیں جانے گا جس نے بنایا ہے. اس نے یہ طریقہ بتایا ہے کہ جانور کی شہرت کس طرح سے کاٹنی چاہیے. اور ہمیں ملتی ہی بات حدیثوں میں کہ تیز چھری کے ساتھ جانور کو ذبح کرو, محسن ہو کر جانور ذبح کرو, خوبصورتی کے ساتھ جانور کو ذبح کیا کرو, کند چھری سے ذبح مت کیا کرو. تو یہ ساری چیزیں ہیں. جہاد کا یہ ایک اور فرنٹ بھی ہے جو ہمارے سامنے کھلا ہے کہ بقرعید کے بارے میں جو طرح طرح کی غلط فہمیاں پھیلائی جا رہی ہیں کہ یہ کیا طریقہ ہے اور کیوں کیا جائے, تو ہم اپنے شاعر کا تحفظ ضرور کریں. شاعر اللہ ہے نا ہماری خوشی کے موقع بھی. اور یہ بھی ہم نے پیچھے پڑھ لیا ہے کہ جو اللہ کے شاعر کی عظمت رکھتا ہے دل کے اندر, اس کے دل میں تقویٰ آتا ہے. اور جو اللہ کے شاعر کا مذاق اڑاتا ہے, غیر اہم سمجھتا ہے, تو پھر تقویٰ اس کے پاس نہیں آتا. اور اللہ کے پاس تو تقویٰ ہی پہنچے گا, یہ ڈگریز نہیں پہنچیں گی. ان کی سیوڈو انٹلیکچوئل باتیں یہ ان کو بہت نقصان پہنچائیں گی قیامت کے دن. ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا ان اللہ لا یحب کل خوان کفور, یقیناً اللہ مدافعت کرتا ہے ان لوگوں کی طرف سے جو ایمان لائے ہیں, یقیناً اللہ کسی خائن کافر نعمت کو پسند نہیں کرتا. اجازت دے دی گئی ان لوگوں کو جن کے خلاف جنگ کی جا رہی ہے, کیونکہ وہ مظلوم ہیں, اور اللہ یقیناً ان کی مدد پر قادر ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے گھروں سے ناحق نکال دیے گئے صرف اس قصور کی بنا پر کہ وہ کہتے تھے ہمارا رب اللہ ہے. اگر اللہ لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے سے دفع نہ کرتا رہے تو خانقاہیں اور گرجا اور معبد اور مسجدیں جن میں اللہ کا نام کثرت سے لیا جاتا ہے سب مسمار کر ڈالی جائیں. وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ, اللہ ضرور ان لوگوں کی مدد کرے گا جو اس کی مدد کریں گے. اِنَّ اللَّهَ, بے شک اللہ, لَقَوِيٌ عزیز, اللہ بہت طاقتور بہت زبردست ہے. بہت ہی پیاری آیت ہے. اللہ ضرور مدد کرے گا ان کی جو اللہ کی مدد کریں گے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے پاس اللہ کی مدد نہیں آ رہی. اس لیے نہیں آ رہی کہ نعوذ باللہ اللہ اس قابل نہیں رہا کہ ہماری مدد کر سکے. اللہ کی مدد اس لیے نہیں آ رہی کہ ہم اس قابل نہیں رہے. ابھی ہم نے ثابت نہیں کیا کہ ہم اللہ کی مدد کے مستحق ہیں. ہماری قربانیاں ابھی اس لیول کی نہیں پہنچی ہیں. ابھی تو حال ہمارا مسلمانوں کا آن دا ہول یہی ہے جیسے کہ بنی اسرائیل کا تھا, جنہوں نے کہا تھا کہ انا ہا ہنا قاعدون, ہم تو بس یہیں بیٹھے ہیں. جس حال میں ہیں, جن رسومات میں ہیں, جس فریم آف مائنڈ میں ہیں, جن عقائد کو ہم نے صحیح سمجھ کے قبول کر لیا, اس پر سے ٹس سے مس ہونے کو تیار نہیں. ہر چیز میں ہم بہت آرام سے کہہ دیتے ہیں کہ ہم بڑے مجبور ہیں, ہم کیا کریں, وی کانٹ ہیلپ اٹ, ہم بڑے مجبور ہیں. تو جب تک مجبوری رہے گی اللہ کی مدد نہیں آئے گی. اللہ کی مدد آتی ہے قربانی کے ساتھ. تو ہوتا کیا ہے کہ جب ایمان پر سٹینڈ لینے کی بات آتی ہے, ہم بہت سی مختلف مصلحتوں کا شکار ہو جاتے ہیں کہ یہ وجہ اور یہ وجہ. مصلحتوں کو جب تک چھوڑیں گے نہیں, اللہ سے تعلق خالص کریں گے نہیں, مدد آئے گی نہیں. تو جو اللہ کی مدد کرے گا اللہ اس کی مدد کرے گا, اور جو اللہ کی مدد انصار اللہ بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں اللہ ان کی دنیا بھی بنا دیتا ہے. حدیث میں آتا ہے, مضمون اس کا یہ ہے کہ جو اللہ کے کاموں میں لگ جائے, جو اللہ کے دین کی خدمت میں لگ جائے, اللہ اس کے کام بنانے لگ جاتا ہے. تب سوچیں کہ جب اللہ میرے کاموں کی ذمہ داری لے لے تو مجھے کیا کرنا ہے فکر مند ہو کر. میں اپنے کام خود نہیں بنا سکتی اس طرح جیسے کہ اللہ میرے کام بنا سکتا ہے. تو اللہ کی مدد کا جذبہ پیدا ہو جائے تو بڑا مبارک جذبہ ہے کہ اللہ ہمیں اپنا مددگار بنا لے. اور اللہ کو کیا ذاتی طور پہ تو مدد نہیں چاہیے کہ ٹانگیں دبوانی ہوں اللہ کو یا کچھ اور کام کروانا ہو, نعوذ باللہ. اللہ کی مدد کا مطلب ہے اللہ کے دین کی مدد. جب تم دین کو مغلوب دیکھو, گرا پڑا دیکھو, لوگوں کی ٹھوکروں میں دیکھو, اس کا مذاق اڑتا دیکھو, غریب اور یتیم اور لاوارث تم جب دین کو دیکھو تو آگے نہیں بڑھو گے اس کی مدد کو؟ فکر نہیں ہوتی, رونا نہیں آتا اسلام کا حال دیکھ کر؟ کوئی ہمارا مذاق اڑائے تو ہم بخشے نا اس کو. ہمارا رشتہ دار یا ہمارا بھائی یا ہمارا بچہ کوئی مظلومی کی حالت میں ہو تو ہمارا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے, کھانا پینا ہمیں اچھا نہ لگے. تو آج کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اس طرح اپنی زندگیوں میں خوشیاں مناتے رہیں اور دین کا یہ حال ہوتا رہے جو ہونا ہے, اور قربانی دینے کو دل نہ چاہے؟ تو جب نہیں ہوگا تو اللہ کی مدد نہیں آئے گی. تو بتائیں کون سا ہماری زندگیوں میں بھی چین ہے؟ لڑائیاں اور جھگڑے, فساد اور مصیبتیں اور پریشانیاں اور بیماریاں اور کیا نہیں ہے. کون سے ہم خوش ہیں دین کا کام چھوڑ کے؟ کیا زندگی بنا لی ہے ہم نے اپنی؟ چار پیسے کما لینا زندگی نہیں ہے, گھر کو چیزوں سے بھر لینا اور اے سیز لگا لینا اور قالین بچھا لینا, یہ سامان راحت ہیں. راحت کچھ اور ہی چیز ہے, اطمینان کچھ اور ہی چیز ہے, اور وہ اللہ نے اپنے ذکر میں رکھ دیا ہے. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کے ذکر سے اطمینان پاتے ہیں دل. اصل مطمئن, اصل خوش تو صرف وہ لوگ ہیں جو کہ اللہ کے دین کا کام کر رہے ہیں. یہ میں ایکسٹریم بات نہیں کر رہی. اصل خوش اگر آپ کو دیکھنا ہے نا کسی کو, تو کبھی ان لوگوں سے ملیں, ان کے ساتھ کبھی بیٹھیں جو اللہ کے دین کے کام کرتے ہیں. آپ کا دل اپنا خوش ہو جائے گا ان کے ساتھ بیٹھ کے. الذین امکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ واتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور. یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اگر ہم زمین میں اقتدار بخشیں تو وہ نماز قائم کریں گے, زکات دیں گے, معروف کا حکم دیں گے اور منکر سے منع کریں گے, اور تمام معاملات کا انجام کار اللہ کے ہاتھ میں ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اگر وہ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو ان سے پہلے قوم نوح اور عاد اور ثمود اور قوم ابراہیم اور قوم لوط اور اہل مدین بھی جھٹلا چکے ہیں, اور موسیٰ بھی جھٹلائے جا چکے ہیں علیہم السلام. ان سب منکرین حق کو میں نے پہلے مہلت دی. یہ لفظ کتنا پیارا ہے, املیتو. اتنی بڑی بڑی قوموں کا ذکر کیا, ہزاروں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں. اتنی زبردست پاور تھی ان کی, اجتماعی قوت. ان کے مقابلے میں کون؟ املیتو. اللہ واحد کے صیغے میں بات کر رہا ہے پرسنل. میں نے مہلت دی. ایک اللہ کافی ہے ساری دنیا سے نمٹنے کے لیے. فاملیتو للکافرین, ان سب منکرین حق کو میں نے پہلے مہلت دی. ثم اخذتهم, پھر میں نے ان کو پکڑ لیا. ایک اکیلا اللہ کافی ہے پکڑنے کے لیے. فکیف کان نکیری, تو دیکھو میری سزا کیسی تھی. فکأیم من قرية اہلکناها, تو دیکھو کتنی ہی بستیاں ہیں جن کو ہم نے ہلاک کر دیا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کی مدد نہیں کرتی تھی. ان کے پاس ٹائم نہیں تھا اللہ کے لیے. ہر الٹی سیدھی چیز کے لیے ٹائم تھا. ہر چیز کی طرف اٹریکٹ ہوتے تھے, ہر کتاب پڑھتے تھے. نہ اٹریکٹ ہوئے تو اللہ کے کلام کی طرف, نہ پسند آیا تو قرآن کا آتھر, نہ کتاب پڑھنے کا ٹائم ملا تو اللہ کی کتاب, سب پڑھ لیا. وہی ظالمتن, وہ ظالم تھیں. فہی خاویتن علی عروشہا, تو دیکھو کیسی الٹی پڑی ہیں آج اپنی چھتوں پر. وبئر معطلتن, اور کتنے ہی کنویں ہیں جو بیکار پڑے ہیں. وقصر مشید, اور کتنے محل کھنڈر بنے ہوئے ہیں. ان چیزوں کی محبت ہمیں اللہ کی راہ میں نکلنے نہیں دیتی. جہاں کوئی دین کے لیے نکلنا چاہے, چاروں طرف سے آوازیں آنے لگتی ہیں نگلیکٹ نگلیکٹ. بچے نگلیکٹ ہوں گے, گھر نگلیکٹ ہوگا, ہسبینڈ نگلیکٹ ہوں گے, تم نگلیکٹ ہوگی, صحت خراب ہو جائے گی, آنکھوں کے نیچے حلقے پڑ جائیں گے, رنگ خراب ہو جائے گا, صحت خراب ہو جائے گی, کیا ہوگا, گھر نگلیکٹ ہوگا, تو جب ہم چلے جائیں گے تب بھی تو نگلیکٹ ہوگا. دیکھ لیں انہی چیزوں کی محبت, ان کو نگلیکٹ نہ کرنے کی وجہ سے انہوں نے اللہ کو نگلیکٹ کر دیا, اللہ کی کتاب کو نگلیکٹ کر دیا. تو یہ سب چیزیں پڑی ہیں, کہاں گئے رہنے والے, سب کے گھر رہ جائیں گے. ماں مر جاتی ہے بچے کھا لیتے ہیں, بیوی مر جاتی ہے شوہر کھاتے ہیں پیتے ہیں, ضرورت ہے زندگی کی, آج مرے کل دوسرا دن. تو ان چیزوں کا خیال ضرور کریں لیکن اتنا نہیں, ناٹ ایٹ دی کاسٹ آف اللہ. یہ نہ ہو کہ ان کو اتنے حقوق دے دی کہ اللہ کا حق بھی سمیٹ کر انہیں کو دے دیا, اللہ کے حصے کا, دین کے حصے کا ٹائم بھی اٹھا کر جو ہے وہ خاندان والوں کو اور گھروں کو بانٹ دیا. یہ دیکھ لو, افلم یسیرو فی الارض, کیا یہ چلے پھرے نہیں زمین میں. فتکون لہم قلوب یعقلون بہا او آذان یسمعون بہا, کہ ان کے دل ہوتے سمجھنے والے اور ان کے کان ہوتے سننے والے. فانہا لا تعمى الابصار, حقیقت یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی. ولیکن تعمى القلوب التي في الصدور, بلکہ وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہوتے ہیں. نظر سب آتا ہے, عبرت نہیں ہوتی. قبرستان دیکھتے ہیں عبرت نہیں ہوتی, کھنڈرات دیکھتے ہیں عبرت نہیں ہوتی, لوگوں کے جنازے اٹھتے دیکھتے ہیں عبرت نہیں ہوتی. یہ دل اندھے ہو گئے نا, عبرت کی جو کیفیت ہے وہ نکل گئی ہے, بصیرت ختم ہو گئی ہے دلوں کی. انسان کا ماحول کتنا بھی روشن ہو, جس اس وقت اتنی روشنی ہے کمرے کے اندر, لیکن کسی کی آنکھ میں روشنی نہ ہو تو یہ باہر کی روشنی بیکار ہے. بالکل اسی طرح ماحول میں وحی کا نور کتنا بھی کیوں نہ ہو, اگر دل کے اندر بصیرت کی روشنی نہیں ہے, ہدایت کا نور حاصل کرنے کی تڑپ اور طلب اگر دل میں نہیں ہے, تو چاہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے بھی سن لیں گے ہدایت نہیں پائیں گے. اس لیے کہ دل جو اندھا ہے, دل میں دیکھنے کی عبرت حاصل کرنے کی صلاحیت ہی نہیں. اور پھر ایسے اندھے دل والے حجتیں کیسی کرتے ہیں. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ, یہ لوگ عذاب کی جلدی مچا رہے ہیں. اللہ ہرگز اپنے وعدے کے خلاف نہ کرے گا, مگر تیرے رب کے ہاں ایک دن تمہارے شمار کے ہزار برس کے برابر ہوتا ہے. کتنی ہی بستیاں ہیں جو ظالم تھیں, میں نے ان کو پہلے مہلت دی پھر پکڑ لیا. تو ہم بھی دیکھیں کہ آج تک اگر ہم نے اپنے رب کی نافرمانی میں زندگی گزاری ہے تو یہ اللہ کی مہلت ہے, اللہ کی ڈھیل ہے, اس سے فائدہ اٹھائیں. اور فائدہ اٹھانا یہ ہے کہ انسان کریکشن کر لے. بدقسمتی اور محرومی تو یہ کہ جیسی زندگی اب تک چل رہی تھی آئندہ بھی وہ ایسی ہی چلتی چلی جائے, اور خیال ہی نہ آئے کہ اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے, اس کی تیاری ہی نہ کریں. وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ, اور سب کو واپس تو میرے ہی پاس آنا ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کہہ دیجئے لوگوں, میں تو تمہارے لیے صرف وہ شخص ہوں جو صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں, پھر جو ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے ان کے لیے مغفرت ہے اور عزت کی روزی. وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ, اور جو لوگ ہماری آیات کو نیچا دکھانے کی کوشش کریں گے وہ آگ کے ساتھی ہیں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ سے پہلے نہ کوئی رسول ایسا ہم نے بھیجا نہ نبی کہ جب اس نے تمنا کی شیطان اس کی تمنا میں خلل انداز ہو گیا. اسی طرح جو کچھ بھی شیطان خلل بازیاں کرتا ہے اللہ اس کو مٹا دیتا ہے اور اپنی آیات کو پختہ کر دیتا ہے. اللہ علیم ہے اور حکیم ہے. واللہ علیم حکیم, اللہ علیم ہے اور حکیم ہے. لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِّلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ, تاکہ شیطان کی ڈالی ہوئی خرابی کو فتنہ بنا دے ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں کو نفاق کا روگ لگا ہوا ہے اور جن کے دل کھوٹے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ ظالم لوگ ضد میں بہت دور نکل گئے ہیں, اور علم سے بہرہ مند لوگ جان لیں کہ یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے, اور وہ اس پر ایمان لے آئیں اور ان کے دل اس کے آگے جھک جائیں. یقیناً اللہ ایمان لانے والوں کو ہمیشہ سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے. تو ذکر کیا گیا علم کا, اور اس کے ساتھ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ, ان کے دل جھک جائیں. تو پتا چلا کہ نفع مند علم, اس کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ انسان کا دل اور اس کی زبان نرم ہو جاتی ہے. اور اگر ایک علم ایسا ہے کہ جس سے دل بھی سخت ہو گیا اور زبان بھی سخت ہو گئی, تو پھر ایسا علم نفع مند علم نہیں ہوتا. وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ أَقِيمٍ, انکار کرنے والے تو اس کی طرف سے شک ہی میں پڑے رہیں گے یہاں تک کہ یا تو ان پر قیامت کی گھڑی اچانک آ جائے یا ایک منحوس دن کا عذاب نازل ہو جائے۔ قرآن میں اکثر مقامات پہ دو عذابوں کا ذکر آتا ہے، دو قیامتیں، ایک قیامت صغرہ ہے، ایک قیامت کبریٰ۔ قیامت صغرہ موت، جیسے حدیث میں آتا ہے کہ من مات فقط قامت قیامته، جو مر گیا اس کی تو قیامت آ گئی، اور دوسری وہ بڑی قیامت یوم اقیم جس کو کہا گیا۔ اقیم کہا جاتا ہے اس مرد یا اس عورت کو کہ جس کے ہاں بچہ نہ ہو سکے، بانجھ ہم جس کو کہتے ہیں، انفرٹائل، سٹرائل۔ قیامت کے دن کو بانچ دن کہا گیا ہے، سٹرائل دن ہے۔ دنیا میں تو ہر دن کی شام سے اگلے دن کی صبح پیدا ہو جاتی ہے، لیکن قیامت کا دن وہ دن ہوگا کہ جب اس کے شام سے کوئی اگلی صبح نہیں پیدا ہوگی، تاریخ ٹھہر جائے گی، کیلنڈر پہ ڈیٹ نہیں بدلے گی، وقت تھم جائے گا، کوئی اور دن جنم نہیں لے گا اس دن سے، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہوگی۔ الملک یومئذ للہ، اس روز بادشاہی اللہ کی ہوگی اور وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا۔ فالذین آمنوا وعملوا الصالحات فی جنات النعیم، جو لوگ ایمان رکھنے والے اور عمل صالح کرنے والے ہوں گے وہ نعمت بھری جنتوں میں جائیں گے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا فأولئک لہم عذاب مہین، اور وہ جنہوں نے کفر کیا ہوگا اور ہماری آیات کو جھٹلایا ہوگا ان کے لیے رسوا کن عذاب ہوگا۔ اور جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی پھر قتل کر دیے گئے یا مر گئے، اللہ ان کو اچھا رزق دے گا، اور یقیناً اللہ ہی بہترین رزاق ہے، وہ انہیں ایسی جگہ پہنچا دے گا جس سے وہ خوش ہو جائیں گے، بے شک اللہ علیم اور حلیم ہے۔ یہ تو ہے ان کا حال، اور جو کوئی بدلہ لے ویسا ہی جیسا اس کے ساتھ کیا گیا اور پھر اس پر زیادتی بھی کی گئی ہو تو اللہ اس کی مدد ضرور کرے گا، اللہ معاف کرنے والا اور درگزر کرنے والا ہے۔ یہ اس لیے کہ رات سے دن اور دن سے رات نکالنے والا اللہ ہی ہے اور وہ سمیع و بصیر ہے۔ یہ اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے اور وہ سب باطل ہیں جنہیں اللہ کو چھوڑ کر یہ لوگ پکارتے ہیں، اور اللہ ہی بالا دست اور بزرگ ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو اللہ آسمان سے پانی برساتا ہے اور اس کی بدولت زمین سرسبز ہو جاتی ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ وہ لطیف و خبیر ہے، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، بے شک وہی غنی اور حمید ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو اس نے وہ سب کچھ تمہارے لیے مسخر کر رکھا ہے جو زمین میں ہے، اسی نے کشتی کو قاعدے کا پابند بنایا ہے کہ وہ اس کے حکم سے سمندر میں چلتی ہے، اور وہی آسمان کو اس طرح تھامے ہوئے ہے کہ اس کے اذن کے بغیر وہ زمین پر گر نہیں سکتا۔ ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم، واقعہ یہ ہے اللہ لوگوں کے حق میں بڑا شفیق اور رحیم ہے۔ وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ، وہی ہے جس نے تم کو زندگی بخشی، ثُمَّ يُمِیتُكُمْ، وہی تم کو موت دیتا ہے، ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، پھر وہی تم کو زندہ کرے گا۔ آرڈر کتنا اچھا ہے، زندگی سے بات شروع کی اور زندگی پر بات ختم کی گئی۔ ہم زندگی سے بات شروع کر کے جب موت پر بات کو ختم کرتے ہیں تو ہمارا پرسپیکٹو غلط ہو جاتا ہے، نقطہ نظر میں خرابی آ جاتی ہے۔ زندگی پر بات ختم ہونی چاہیے، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی آنی ہے، اس کے بعد موت نہیں آنی۔ جب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ موت کا مطلب ہے مر کھپ کے ایکسٹنکٹ ہو جانا، تو پھر انسان کو کنفیوژن شروع ہوتا ہے۔ ثم یحییکم، پھر اللہ تمہیں زندہ کرے گا، اور اس زندگی کے بعد پھر کوئی موت نہیں آنی ہوگی، یہ آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ ان الانسان لکفور، سچ یہ ہے کہ انسان بڑا ہی منکر حق ہے۔ ہر امت کے لیے ہم نے ایک طریقہ عبادت مقرر کیا ہے جس کی کہ وہ پیروی کرتی ہے، بس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ اس معاملے میں تم سے جھگڑا نہ کریں، تم اپنے رب کی طرف دعوت دو، تم یقیناً سیدھے راستے پر ہو، اور اگر وہ تم سے جھگڑیں تو کہہ دو جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ کو خوب معلوم ہے۔ اللہ یحکم بینکم یوم القیامت فیما کنتم فیہ تختلفون، اللہ قیامت کے روز تمہارے درمیان ان سب باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں تم اختلاف کرتے رہے ہو۔ کیا تم نہیں جانتے کہ آسمان اور زمین کی ہر چیز اللہ کے علم میں ہے؟ سب کچھ ایک کتاب میں درج ہے، اللہ کے لیے یہ کچھ بھی مشکل نہیں۔ یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کر رہے ہیں جن کے لیے نہ تو اس نے کوئی سنت نازل کی ہے اور نہ یہ خود ان کے بارے میں کوئی علم رکھتے ہیں، ان ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں۔ اور جب ان کو ہماری صاف صاف آیات سنائی جاتی ہیں تو تم دیکھتے ہو منکرین حق کے چہرے بگڑنے لگتے ہیں، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ابھی وہ ان لوگوں پر ٹوٹ پڑیں گے جو انہیں ہماری آیات سناتے ہیں۔ قل، کہہ دیجئے، افأنبئکم بشر من ذلکم، میں تم کو بتاؤں اس سے بدتر کیا چیز ہے؟ النار، آگ، وعدہ اللہ الذین کفروا، اللہ نے اسی کا وعدہ منکرین حق سے کیا ہوا ہے، وبئس المصیر، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یا ایہا الناس، اے لوگو، سب سے خطاب ہے تمام انسانیت سے، انٹرنیشنل دعوت ہے۔ ضرب مثل، ایک مثال بیان کی جاتی ہے، فاستمعوا له، غور سے سنو، ان الذین تدعون من دون اللہ، جن معبودوں کو تم خدا کو چھوڑ کر پکارتے ہو، لن یخلقوا ذبابا، سب مل کر ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، ولو اجتمعوا له، چاہے سب جمع ہو جائیں۔ یعنی اس زمانے میں مکھی بڑی حقیر چیز تھی، آج تو مکھی بڑی چیز ہے، سائنس کی روشنی میں اس کو دیکھا جائے بڑا کمپلیکیٹڈ کریچر ہے۔ ایک سنگل سیل امیبا، ایک سنگل ایٹم جو کہ اکائی ہے، ایک سنگل یونٹ ہے، سائنس وہ بھی مان گئی کہ ہم یہ بھی نہیں پیدا کر سکتے، ایک ایٹم بھی نہیں بنایا جا سکتا، ایک امیبا بھی نہیں بنایا جا سکتا، ایک سیل بھی نہیں بنایا جا سکتا۔ ایک سیل اس کو اگر دیکھیں تو وہ حیران کن ہے، اللہ کی تخلیق کا شاہکار ہے، اتنا سا سیل ہے اور کیا کچھ اس کے اندر نہیں ہے، سنگل سیل۔ کہتے ہیں کہ میٹر کین ناٹ بی کریٹڈ، مادہ بنایا نہیں جا سکتا، اس لیے کہ اللہ خالق ہے نا، انسان بنا نہیں سکتا۔ میٹر کین ناٹ بی کریٹڈ، نیدر اٹ کین بی ڈسٹرائڈ، نہ اس کو تباہ کیا جاتا ہے، وہ فارم چینج کر لیتا ہے۔ تو مکھی تو بہت بڑی چیز ہے، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، اور اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین کر لے جائے اس کو چھڑا بھی نہیں سکتے۔ آپ دیکھیں ہمارے کھانے پر مکھی بیٹھتی ہے، اڑ جاتی ہے، ہم کتنی بے بسی سے اس کو دیکھتے رہتے ہیں، اگر اس کی موت آئی ہوتی تو ہم اس کو مار ڈالتے ہیں، ورنہ یہ جا وہ جا چیز لے کے بھاگ جاتی ہے۔ تو ان کے بتوں کی حقیقت دراصل یہاں سمجھائی جا رہی ہے کہ تم اپنے بتوں کے آگے نظریں نذرانے چڑھاوے چڑھاتے ہو، ان کے کھانوں پر مکھیاں بھنکتی رہتی ہیں، اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ مکھیاں اڑا دیں۔ تو جو اپنے کھانے سے مکھی دور نہیں کر سکتا، وہ تم سے تمہاری تکلیفیں کیسے دور کر سکتا ہے؟ اتنی سی بات تم کو سمجھ نہیں آتی۔ ضعف الطالب والمطلوب، مدد چاہنے والے بھی کمزور اور جن سے مدد چاہی جاتی ہے وہ بھی کمزور۔ یعنی کیا انہوں نے اپنی زندگی کا مقصد بنایا بتوں کی پوجا؟ اتنی حقیر چیزوں کو، اتنی کمزور چیزوں کو معبود جو بنائے گا، وہ خود کتنا حقیر اور کتنا کمزور ہوگا۔ انسان کا یہ معاملہ ہے کہ جو اپنی زندگی کا نصب العین بنا لے، وہ جو اپنی زندگی کا ہدف بنا لے، اس ٹارگٹ کے حساب سے اس کی شخصیت پروان چڑھتی ہے، اس کی زندگی کی الائنمنٹ ہوتی ہے، مصروفیات اسی حساب سے اپنے آپ کو ارینج کرتی ہیں۔ ڈپینڈ کرتا ہے مقصد کیا ہے، بہت گھٹیا مقصد ہوگا شخصیت گھٹیا ہوگی، بہت اعلیٰ مقصد ہوگا شخصیت بہت اعلیٰ ہوگی، مصروفیات بہت اعلیٰ ہوں گی، وقت کا استعمال بہترین ہوگا۔ تو ہم کو کہا جا رہا ہے کہ گھٹیا گھٹیا نصب العین مت بناؤ زندگیوں کے اندر۔ ہم تو خیر بتوں کو نہیں پوچھتے، لیکن جو بھی ہمارا نصب العین ہے، جس کے لیے ہم کھپا رہے ہیں اپنے آپ کو، جس چیز کو حاصل کرنے کے لیے ہم رات دن محنت کرتے ہیں، ہماری سوچوں کا مرکز محور جو چیز ہے، وہی دراصل ہمارا نصب العین ہے اور وہی ہمارا معبود ہے، اسی کو ہم حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ہم کو تو یہاں پر ہمت دلائی جا رہی کہ اعلیٰ ترین نصب العین بناؤ۔ کیوں نہیں تم اپنا ہدف اللہ کی ذات کو بناتے؟ تم اپنی کمند اعلیٰ پھینکو نا۔ دیکھیں وہ پہاڑ پر چڑھتے ہیں نا، کمند پھینکتے ہیں، لیسو پھینکتے ہیں، جتنا اونچا ان کا لیسو جاتا ہے، جتنی اونچی کمند جاتی ہے، اتنا اونچا چڑھ جاتے ہیں۔ تو جب اللہ تم کو خریدنے کو تیار ہے، تم گھٹیا گھٹیا لوگوں کے ہاتھوں اپنا سودا کیوں کرتے ہو؟ تم اعلیٰ ترین ہستی پر کمند ڈالو، تم اللہ کو اپنا مقصد بناؤ، تم اللہ کی رضا کو نصب العین بناؤ، تم اللہ کی ذات کو چاہو، اس کو حاصل کرنا چاہو، تو دیکھو کہ تم کتنے بلند ہو جاؤ گے۔ لیکن تم پہلے یہ مقصد تو بناؤ کہ لا مقصودہ الا اللہ، لا محبوبہ الا اللہ، لا مطلوبہ الا اللہ، کوئی مقصد نہیں سوائے اللہ کی رضا کے، کوئی محبوب نہیں سوائے اللہ کے۔ کوئی طلب نہیں مجھ کو سوائے اللہ کی رضا کے، تو پھر دیکھو تمہاری شخصیت کس طرح ایوالو ہوتی ہے۔ ہم اتنے کمزور ہیں، جیسے آپ نے بیلیں دیکھی ہوں گی، کمزور بیلیں زمین پر پڑی رہتی ہیں۔ اسی طرح بعض انسان ہیں، اخلد الی الارض، لپٹے رہتے ہیں، چپکے رہتے ہیں زمین سے، کوئی اعلی نصب العین نہیں، کوئی اعلی ہدف نہیں، بطن اور فرج، بس خواہشات کے اوپر زندگیاں گزار دیتے ہیں۔ لیکن وہ جو کمزور بیل جس کی ہم بات کر رہے ہیں، اگر آپ ایک اونچی رسی باندھیں تین چار پانچ منزلوں تک، تو وہ کمزور سی بیل پھر آپ دیکھیں کتنی اوپر چڑھ جاتی ہے۔ تو ہم ہیں واقعی بہت کمزور، لیکن اللہ کے سہارے اور اس حبل اللہ کے سہارے، واعتصم بحبل اللہ، اس اللہ کی رسی کے سہارے، قرآن کے سہارے، ہم بہت بلند ہو جاتے ہیں، بہت اعلیٰ ہو جاتے ہیں۔ اشرف المخلوقات بنتا ہی انسان قرآن سے تعلق رکھنے کے بعد ہے۔ انسان ہائی اچیور بن جاتا ہے نا، دنیا میں ہم کتنا کہتے ہیں کہ بیا ہائی اچیور، اوور اچیور بنو۔ تو اللہ یہاں ہم کو انسینٹیو دے رہا ہے، دوف طالب والمطلوب، اتنے گھٹیا نصب العین، اتنے گھٹیا ٹارگیٹس تم نے رکھے ہیں، کیوں نہیں تم ہائی اچیور کیوں نہیں بنتے؟ تم کیوں نہیں اللہ کو راضی کرنا چاہتے؟ تم اللہ کی ذات کو چاہو، اللہ جب تم سے راضی ہوگا تو سارے دنیا والے بھی تم سے راضی ہو جائیں گے۔ لیکن جب تم لوگوں کو خدا بنا لو گے تو کیا پتا وہ بھی راضی نہ ہو، اور یہ ہم سب گواہ ہیں اس کے اوپر۔ انسانوں کو راضی کرنے میں جان کھپ جاتی ہے ہماری، لیکن نہیں راضی ہوتے۔ کیوں ڈالتے ہیں مشقت میں اپنے آپ کو؟ اللہ کو راضی کریں، پھر دیکھیں اللہ سب کو راضی کرے گا۔ آخرت اپنی بنائے، اللہ دنیا ہماری بنائے گا۔ لیکن مسئلہ کیا ہے؟ شکوہ آگے اللہ کرتا ہے، ما قدر اللہ حق قدرہ، انہوں نے اللہ کی قدر نہیں پہچانی جیسا کہ اس کی قدر پہچاننے کا حق تھا۔ یہ نہ جان سکے اپنے رب کو کہ ان کا رب کیا کچھ ان کو دے سکتا ہے، اللہ کیا ان کی قیمت ان کو دے گا، ان کا رب کتنا مہربان ہے، اللہ کتنی ان سے محبت کرتا ہے، اللہ کی ذات اس کی صفات سے غافل رہ گئے، اپنا نقصان کیا۔ اور اللہ کی انسان کو معرفت آ نہیں سکتی جب تک انسان اللہ کا کلام نہ پڑھے۔ کسی بھی انسان کو ہم کیسے جانتے ہیں جب وہ خود اپنے بارے میں ہمیں کچھ بتاتا ہے؟ سنی سنائی باتیں بعض دفعہ غلط ہوتی ہیں، ہم اس انسان سے ملتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ آپ ایسے تو نہیں ہیں جیسا ہم نے آپ کے بارے میں سنا تھا۔ تو آج افسوس افسوس کی بات کہ ہم اللہ کے بندے ہیں لیکن اپنے خالق کو ہم نہیں جانتے۔ سنی سنائی باتیں ہیں، اللہ خود ہمیں بتاتا ہے وہ کیسا ہے، قرآن میں اللہ نے ہمیں بتایا، اللہ کے ناموں کے ذریعے سے اللہ کی پہچان ہوتی ہے، اللہ کی صفات کے حوالے سے ہم اللہ کو پہچانتے ہیں۔ اور جو اللہ کو پہچان جائے وہ تو اللہ سے کمتر پہ راضی نہیں ہوتا، اس سے کم پہ وہ تیار نہیں ہے اپنا سودا کرنے کو۔ ان اللہ لقوی عزیز، واقعہ یہ ہے کہ قوت اور عزت والا تو اللہ ہی ہے۔ اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس ان اللہ سمیع بصیر، حقیقت یہ ہے کہ اللہ یعنی اپنی رسالت کے لیے ملائکہ میں سے بھی پیغام رسا منتخب کرتا ہے اور انسانوں میں سے بھی۔ اب یہ دیکھیں، یہ دو رسالت کی سنہری کڑیاں ہیں، رسول ملک، رسول بشر۔ فرشتہ اللہ سے وحی لیتا تھا، اور یہاں آ کر دنیا میں وہ انسان جو رسول ہوتے تھے ان تک وہ وحی پہنچا دیا کرتا تھا۔ یہ رسالت کی کڑی ہے، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم وإلی اللہ ترجع الامور، جو کچھ ان کے سامنے ہے اس کو بھی وہ جانتا ہے، اور جو کچھ ان سے اوجھل ہے اس سے بھی واقف ہے، اور سارے معاملات اسی کی طرف رجوع ہوتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ اب یہ مجھ کو اور آپ کو خطاب یاد ہے، بڑے دن بعد ہم نے خطاب سنا ہے نا، یا ایھا الذین آمنو، میں اور آپ، کیا کہنا ہے ہمیں اس پکار پر؟ لبیک کہنا ہے کہ اللہ میں حاضر ہوں، بلایا جا رہا ہے، آگے پتا چلے گا کس کام کے لیے۔ لیکن جو کام آگے بتایا جا رہا ہے اس کے لیے ٹریننگ ہے، کیا کرو؟ رکوع اور سجدہ کرو، اپنے رب کی بندگی کرو، اور نیک کام کرو، شاید کہ تم کو فلاح نصیب ہو۔ اور کیا کرو؟ وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے۔ تو جہاد کیا ہے؟ آج کل ہم سمجھتے ہیں جہاد کا مطلب ہے ہاتھ میں تلوار پستول لے کر نکل جانا، وہ بھی جہاد ہے، وہ جہاد کی اعلیٰ ترین منزل قتال فی سبیل اللہ، لیکن اس سے پہلے بھی بہت ساری سیڑھیاں ہیں جہاد کی جو کہ طے کرنی ہیں، جو کہ قتال فی سبیل اللہ کی اعلیٰ ترین منزل تک لے کر جانے والی ہیں۔ حق کو پہلے پہچانیں گے، پھر اعتراف کریں گے اس کا، مانو تو کہ اللہ کی کتاب حق ہے، اعتراف تو کرو، پھر حق پر عمل کرو، یہ بھی تو جہاد ہے۔ نفس کے ساتھ جہاد کرنا ہوتا ہے، نفس نہیں ماننا چاہتا اللہ کی بات، کتنا ہم اپنے آپ کو پکڑتے ہیں، قابو میں لاتے ہیں اور اللہ کے راستے پر اس کو لگاتے ہیں۔ اس کے بعد خود عمل کرو، پھر حق کا اعلان کرو، لوگوں کو بھی بتاؤ۔ خود عمل کرنا پھر نسبتاً آسان ہے، لوگوں میں تبلیغ آسان نہیں ہے، معاشرہ ریزسٹ کرتا ہے، خاندان والے ریزسٹ کرتے ہیں، ریزنٹمنٹ آتی ہے اور مخالفت آتی ہے، لیکن کرو، جہاد ہے یہ، یہ جہاد کے مختلف میدان ہیں، سر کرتے جاؤ، تبلیغ کرو اور سب سے اونچا نافذ کرو، اس کو نافذ کرنے کی جد و جہد کرو۔ یہ جہاد، اللہ کی راہ میں جہاد، یہ دراصل انسان کی ذہنی اور جسمانی قوتوں کی معراج ہے۔ نصب العین بنانا ہے تو اس چیز کو تم نصب العین بناؤ۔ وجاہد فی اللہ حق جہاد، ہی اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے، یہی متاع عزیز ہے۔ کیا بچا بچا کے رکھنا ہے اپنے آپ کو، کس کے لیے بچائیں گے؟ قبر میں جا کر مٹی ہونے کے لیے، وہ تو ویسے بھی ہونا ہے، اور جب قبر میں جا کر مٹی ہو جائیں گے تو اللہ پھر نہیں خریدے گا۔ ابھی لگاؤ، اپنی آزاد مرضی سے لگاؤ، خود اللہ کی طرف پلٹ جاؤ جبکہ ابھی مہلت ہے، ورنہ زبردستی تو پھر لے جائے ہی جاؤ گے۔ ہوا جو تباہ کم، اللہ نے تم کو چن لیا، تمہارا سلیکشن ہو گیا۔ یہ لفظ کتنا اچھا لگتا ہے، کہیں ایڈمیشن کا پتہ چلے کہ سلیکشن ہو گیا، فلاں اسکول میں بچے کا داخلہ ہو گیا، سلیکشن ہو گیا، فلاں جاب کے لیے سلیکشن ہو گیا، خوشی سے ہم پھولے نہیں سماتے۔ اور یہ اللہ کہہ رہا ہے مجھ سے اور آپ سے کہ تمہارا سلیکشن ہو گیا، کس کام کے لیے؟ کہ اب تک جو رسالت کی سنہری کڑی تھی، جس میں کہ فرشتہ اور ایک انسان رسول ہوا کرتا تھا، اب اس سنہری زنجیر میں اے مسلمانوں، تم کو تیسرے لنک کے طور پہ جوڑا جا رہا ہے۔ اب تم وہ تیسرا کنیکشن ہو، تیسرا لنک ہو، اللہ کا پیغام تمہارے ذریعے سے لوگوں تک پہنچے گا۔ ہوج تباکم، اللہ نے چن لیا ہے تم کو اپنے کام کے لیے، خوشیاں مناؤ، نفلیں پڑھو، شکر ادا کرو۔ وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اور دین میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی اللہ نے۔ کتنا پیارا دین، ہلکا پھلکا، خوشیوں سے بھرا، آسان زندگی کرنے والا۔ دنیا بھی ہاتھ آتی ہے، آخرت بھی، جسم بھی خوش ہوتا ہے، روح بھی خوش ہوتی ہے، اللہ بھی خوش، مخلوق بھی خوش ہوتی ہے۔ بہت پیارا دین، نہ نفس کشی ہے اس کے اندر، نہ لوگوں کو چھوڑنا۔ ملت ابیکم ابراہیم، قائم ہو جاؤ اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر۔ ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، اللہ نے تمہارا نام مسلم رکھا تھا اور اس قرآن میں بھی تمہارا یہی نام ہے۔ کون تھے ابراہیم علیہ السلام؟ مسلم۔ تم کون ہو؟ مسلم۔ تو کہیں ایسا تو نہیں کہ ابراہیم علیہ السلام میں اور تم میں نام کے علاوہ کچھ نہ بچا ہو کامن؟ وہ کیسے مسلمان تھے اور تم کیسے مسلمان ہو؟ ذرا دیکھو تو اپنے آپ کو، اتنی شرم آتی ہے نا یہ آیتیں پڑھتے ہوئے، کہ اللہ نے ہمیں کیا مقام دیا تھا اور ہم نے کیا بنا دیا اپنے آپ کو، اللہ نے ہمیں کتنا اونچا اٹھانا چاہا، ہم کتنے گھٹیا ہو گئے، ہم کتنا لپٹ گئے اس دنیا سے، اور تب بھی نہ ملی، تب بھی نہ ملی۔ افسوس تو یہ ہے، نہ خدا ہی ملا، نہ وصال سنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ ہوا سماکم المسلمین، تمہارا تو نام ہے مسلمان، اس میں بامسما بنو، تم فرما بردار ہو، بن کے دکھاؤ۔ من قبل وفی ھذا لیکون رسول شہیدا علیکم، تاکہ رسول تم پر گواہ ہوں، وتکونوا شہداء علی الناس، اور تم لوگوں پر گواہ ہو۔ اتنی بڑی ذمہ داری جو محسوس کر لے اپنے کاندھوں پر، وہ چین سے بیٹھ نہیں سکتا، سیڈنٹری زندگی نہیں گزار سکتا، کھا لیا اور پکا لیا اور ہنس لی اور بول لی اور شاپنگ کر لی اور پانچ وقت کی نماز پڑھ لی اور بس رمضان کے روزے رکھ لیے اور اللہ اللہ خیر صلاح نہیں۔ شہادت علی الناس کی ذمہ داری فرض ہے، میرے اور آپ کے کاندھوں پہ رکھی ہے۔ قیامت کے دن مسلمان امت کو بلایا جائے گا اور پوچھا جائے گا، تم نے پیغام پہنچایا تھا لوگوں تک؟ اور سوچیں اگر ہم نے نہ پہنچایا تو پھر کیا ہوگا ہمارا۔ لیکن حقیقت کیا ہے کہ ابھی تو خود ہی نہیں پڑھا اس پیغام کو، پتہ نہیں لکھا کیا ہے اس کے اندر، یہی نہیں معلوم۔ کبھی جا کے آپ پوچھیں تو اپنے خاندان میں، اپنے دوست جاننے والوں میں، کتنے لوگوں نے قرآن کا ترجمہ پڑھا ہے، خود عمل ہی نہیں کیا، ابھی تو پہلا ہی میدان سر نہیں ہوا، اپنی ذات پر دین نافذ کرتے کرتے ہی عمریں بیت جاتی ہیں، اسی میں کامیابی نہیں ہوتی، تو دوسروں تک کب پہنچائیں گے، ان تک کب کریں گے یہ کام؟ لیکن بہت بڑی ذمہ داری ہے جو سمجھ لے، اور کوئی پریشان ہوتا ہے کہ اف یہ ذمہ داری کس طرح سے ادا ہوگی، تو اللہ مایوس بھی نہیں کرتا، فاقیم الصلاۃ، تو ایسا کرو کہ نماز قائم کرو، وآتوا الزکاۃ، اور زکات ادا کرو، واعتصموا باللہ، اور اللہ کے ساتھ لپٹ جاؤ، چپٹ جاؤ اللہ کے ساتھ، کس طرح؟ اللہ موجود تو نہیں ہے جیسے کہ بچہ ماں سے لپٹ جاتا ہے، تم اللہ سے لپٹ جائیں، ذہنی رابطہ اللہ سے رکھو، جذباتی رابطہ اللہ سے رکھو، انٹلیکچوئل لنک اللہ سے رکھو، تمہارا ذہن، تمہارا جسم، تمہاری محنت، تمہاری دولت، تمہاری اولاد، تم خود کھپ جاؤ اپنے رب کے لیے، اس کے کام کے لیے، پریشان مت ہو، ہوا مولاکم، وہی تمہارا مولا ہے، فنعم المولا، تو کتنا اچھا دوست ہے اللہ، ونعم النصیر، اور کتنا اچھا مددگار ہے، والآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، بس دعا کریں کہ ہر حال میں ہم اللہ کے فرما بردار رہیں، حالات ہم کو نافرمان نہ بنائیں، ہم حالات سے جہاد کریں اور فرما برداری کا ماحول پیدا کر دیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔